بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 مارچ 2008 قرآن آڈیٹوریم لاہور میں صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور دائیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پاکستان کی تاریخ اور اس کے مستقبل کے بارے میں چند گزارشات کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْأَنبِيَاءِ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. میرے آس پاس جو حضرات ہیں اور جن کا مجھ سے قرب رہتا ہے یا جو حضرات میرے تقاریب اور خطبات میں شریک ہوتے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ چند سالوں سے تقریباً گزشتہ 5-6 سالوں سے میری طبیعت میں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مایوسی پیدا ہوئی اور رفتہ رفتہ وہ اپنی شدت کو پہنچ گئی. یہاں تک کہ آج سے ٹھیک 4 سال قبل اسی مقام پر 29 فروری 2004 کو میں نے تقریر کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اس سوالیہ نشان کے بعد میرا جواب یہ تھا کہ جی ہاں, پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا شدت احساس کا کیا عالم تھا اور میں کس درجے خطرات محسوس کر رہا تھا پاکستان کی وجود کو اور کس درجے مجھ پر مایوسی طاری ہو چکی تھی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں. البتہ یہ کہ پچھلے 1 سال کے دوران کچھ ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں کہ جن سے مجھے مایوسی کے اندھیاروں میں روشنی کی کچھ کرنیں نظر آئی ہیں, اور آج اسی کے حوالے سے اسی امید پر میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہو جائے کہ پاکستان سے جو امید مجھے تھی جو ختم ہوئی اور اب پھر کچھ اس کا آغاز ہو رہا ہے, وہ صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک ملک ہے اور وہ باقی رہے اور اس کے اندر اپنی خود اختیاری بھی ہو, باوقار ملک ہو, اپنے پاؤں پر کھڑا ہو, اپنی پالیسیاں خود طے کرتا ہو. یہ تمام چیزیں بھی مطلوب ہیں, پسندیدہ ہیں, ہونی چاہیے, لیکن میری امید کا تعلق اصل میں ایک بالکل دوسری بات سے ہے, اور وہ یہ کہ مجھے یہ تقریباً یقین کے درجے میں یہ بات میرے دل میں تھی اور ذہن میں تھی کہ پاکستان اصل میں اسلام کی نشأت ثانیہ اور اسلام کے عالمی سطح پر اس کے غلبے کی جو نوید دی گئی ہے احادیث نبویہ میں علی صاحب الصلاۃ والسلام, اس کے عمل کا نقطۂ آغاز پاکستان. یہ یقین, یہ امید تھی در حقیقت کہ جس کو ذوق پہنچا مختلف حالات و واقعات سے, اور میں اکثر و بیشتر ایسا رہا کہ اکثر بیشتر میرا حال یہ رہا کہ امید و بیم کے دوران درمیان مایوسی اور رجا امید کے مابین کبھی ذرا ادھر کا پلڑا بھاری کبھی ادھر کا پلڑا بھاری, کبھی میں حالات کو دیکھتا تھا فیکٹس آن دی گراؤنڈ تو مایوسی کا غلبہ ہوتا تھا, لیکن کبھی میں جن بنیادوں پر مجھے وہ یقین حاصل تھا کہ یہ ملک اصل میں وجود میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک سکیم اور ایک حکمت کے تحت, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے وہ بات انشاءاللہ پوری کرائے گا کہ جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا, اسلامی نظام قائم ہوگا, دین حق غالب ہوگا, خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا. اور یہ جو میری امید تھی یا یقین تھا یہ جن اساسات پر تھا جن بنیادوں پر تھا اس کا میں بارہا تذکرہ کر چکا ہوں, لیکن آج پھر میں دوبارہ گنوا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ پچھلے 400 سال کی تاریخ کے حوالے سے یہ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا دینی منصب جو بعد میں بھی جاری رہا ہے وہ ہے مجددین امت کا, جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, ان اللہ یبعث فی ہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا, اللہ تعالیٰ میری اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے, تجدید کر دیں گے دین کی, دینی تعلیمات پر, دینی تصورات پر. جو گرد و غبار آ گیا ہوگا 100 سال کے دوران, یا جو بدعات اور رسومات کا ایک کمار لوگوں نے کھڑا کر دیا ہوگا, ان سب کو صاف کر کے, جھاڑ جھنکار کو ختم کر کے, وہ جو پرسٹائن پیورٹی والا اسلام ہے وہ پھر دنیا کے سامنے آ جائے گا. یہ حدیث جو ہے اس کے مطابق ہمیں معلوم ہے کہ ہر صدی میں مجددین اٹھے. سب سے پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز تھے رحمت اللہ علیہ, جن کو کہ خلفائے راشدین تک بھی شمار کیا جاتا ہے, جو کہ وہ بنو امیہ میں سے تھے. 1000 برس تک یہ سارے مجددین جو ہے یہ عالم عرب میں پیدا ہوئے, لیکن جیسے ہی 2000 سال شروع ہوا 11ویں صدی ہجری, پھر 12ویں 13ویں 14ویں اور اب یہ 15ویں ہے, تو جیسے ہی یہ 2000 سال شروع ہوا ہے 1000 سالہ دور, تو یہ جو منصب ہے یہ پھر یہ جنوبی ایشیا یا ہندوستان یا بھارت جو بھی اسے آپ کہیں ادھر منتقل ہو گئے. حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ 11ویں صدی کے مجدد, شاہ ولی اللہ دہلوی 12ویں کے مجدد, سید احمد بریلوی 13ویں کے مجدد, اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا 14ویں صدی کے مجدد. یہ ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی معلوم ہوتا ہے, انڈیکیٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اب خاص اس خطے سے کوئی کام لینا ہے. اس کے بعد نمبر 2 نوٹ کیجئے, پچھلی صدی کے آغاز میں ایک تحریک چلی تھی, خلافت کی تحریک, تحریک خلافت, اس لیے کہ سازشیں ہو رہی تھی جو خلافت عثمانی تھی ترکوں کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے عالمی سطح پر, اور اس میں سب سے بڑھ کر تھے یہودی, اور یہودی جو اعلی کار برطانوی حکومت, تو اس کے احتجاج کے طور پر ایک تحریک چلی, تحریک خلافت, بڑی عظیم تحریک تھی. ہندوستان کا یوں سمجھیے کہ طول و عرب اور شرق الغرب شمال جنوب پورا ہندوستان گونج تھا, بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو, ساتھ ہو تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو, اور اس میں کتنے ہی لوگ گرفتار ہوئے, مقدمہ چلا, مقدمہ کراچی بہت مشہور ہے. یہ ساری تحریک جو ہے یہ صرف ہندوستان میں چلی, حالانکہ آپ سوچئے کہ خلافت اگر معاملہ تھا تو پوری امت مسلمہ کا تھا, صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا تو نہیں تھا. اس کے خلاف سازش اگر ہو رہی تھی تو اس کے خلاف احتجاج پورے عالم اسلام میں ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں, سوائے ہندوستان کے کہیں اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں دیں گے. اب یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ مستقبل میں اس ہندوستان کے خطے سے, اس جنوبی ہند کے, جنوبی ایشیا کے علاقے سے اللہ تعالیٰ کو خدمت لینا چاہتا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو تحریکیں چلی آزادی کی, یہ تمام ممالک جو یورپین کولونیلزم کے تحت آ گئے تھے، محکوم ہو گئے تھے یورپین طاقتوں کے، انہوں نے ایک ایک کر کے آزاد ہونا شروع کیا. تو تمام عالم اسلام میں یہ تحریکیں چلی ہیں مقامی نیشنلزم کی بنیاد پر، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم. لیکن ایک تحریک ایسی تھی تمام عالم اسلام میں مستثنی ہے وہ، کہ وہ کسی نسلی، کسی لسانی عصبیت، کسی رسمی نسلی عصبیت پر نہیں، بلکہ خالص اسلام کے نعرہ آپ چاہے اسے نعرہ کہہ رہے صرف، لیکن بارہ نعرہ جو تھا وہ اسلام کا تھا، وہ کوئی ایتھنک یا لنگوسٹک نیشنلزم کا نہیں تھا بلکہ اسلام کا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا قیام تحریک پاکستان کے دوران ایک اقبال دوسرے جناح، انہوں نے جس طرح کلیئرٹی کے ساتھ باتیں کی، مصور پاکستان اقبال، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں، جیسا کہ انہیں یقین تھا کہ یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اس کے بعد کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں، یعنی جو امپیریلزم کا دور تھا، ملوکیت کا دور تھا، چاہے وہ بنو امیہ کا تھا اور چاہے بنو عباس کا تھا اور چاہے وہ آل عثمان کا تھا، تو یہ جو دھبے آ گئے ہیں، دنیا تو اسلام کو دیکھتی ہے اسی نظر سے، ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرے. یہ تھا نظریہ پاکستان. بعض کہتے ہیں ہمارے دانشور کے نظریہ پاکستان کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس لفظ کے ساتھ نہ ہو، اس عنوان کے ساتھ نہ ہو، جیسے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ شراب کے لیے لفظ حرام تو نہیں آیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ زنا کے لیے بھی لفظ حرام قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن حرمت کے لیے اور بے شمار الفاظ ہیں جو حرام کے در سے بھی زیادہ زوردار ہیں. نجس کو شے قرار دی جا رہی ہے، عمل بھی شیطان قرار دی جا رہی ہے، فجتنبوہ کہا جا رہا ہے، فہل انتم منتہون کہا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک لفظ حرام جو ہے اگر اس کا استعمال نہیں ہوا تو اس سے کہیں زیادہ زوردار انداز میں وہ بات سامنے آ رہی ہے. تو اسی طرح علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد کا یہ فقرہ جو میں نے آپ کو سنایا، یہ نظریہ پاکستان، اس کو لے کر پھر محمد علی جناح، جو اس وقت تک صرف محمد علی جناح تھے، ابھی قائد اعظم نہیں بنے تھے، اور پاکستان ہندوستان کے حالات سے مایوس ہو کر انگلستان میں جا کر آباد ہو گئے تھے، وہاں انہوں نے کوٹھی خرید کر اپنی پریکٹس جو ہے لیگل پریکٹس، قانونی پیشہ وکالت کا شروع کر دیا تھا. پھر اقبال نے انہیں آمادہ کیا 1932 میں، تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے موقع پر وہاں جا کے ملاقاتیں کی ہیں، اور انہیں آمادہ کیا کہ پاکستان ہندوستان میں آ کر اور یہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے عوام کو اپیل کرے. اس پر قائد اعظم آئے، پھر وہ قائد اعظم بنے گی. اس لیے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے دل کی بات وہ تھی جو انہوں نے کہی، اور پورے ہندوستان میں انہوں نے غلغلہ برپا کیا. تو اس اعتبار سے بھی کوئی اور مثال پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ صرف اسی تحریک کا خاصہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پر چل رہا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے قیام ایک معجزے کے طور پر آیا ہے، معجزہ ہے. میری یہ کتاب ہے 1985 میں شائع ہوئی تھی، استحکام پاکستان، میں نے اس میں تفصیل کے ساتھ بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی عام دنیاوی جو معاملات ہیں، جو حالات و واقعات کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں عام طور پر، وہ قطعاً موجود نہیں تھے پاکستان کے قیام کے لیے. مسلمان اقلیت میں، ہندو اکثریت میں، وہ زیادہ بیدار، زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ صنعت کار، زیادہ تاجر اور تجارت پر قابض، کہاں وہ، کہاں مسلمان، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. پھر کہاں کانگریس جیسی جماعت اور گاندھی جیسا لیڈر، پوری دنیا میں اس کا ایک سکہ مانا جاتا ہے. ظاہر بات ہے مسلم لیگ تو ایک جماعت بھی نہیں تھی، ایک تحریک تھی اصل میں، ایک جذبات کے اندر جو ہے وہ ایک جوش آیا ہے اور ایک رو چلی ہے، ورنہ جماعت مسلم لیگ کے نام کی حقیقت میں جماعت تو تھی نہیں. اسی لیے پاکستان بننے کے فوراً بعد مسلم لیگ ختم ہو گئی. تو اس اعتبار سے پھر دیکھیے، خود مسلمانوں میں سے کتنے طاقتور حلقے تھے جو پاکستان کے قیام کے خلاف تھے. جمعیت علماء ہند مولانا مدنی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں بہت بڑی طاقت تھی. بادشاہ خان جو سرحدی گازی کہلاتے تھے, خان عبد الغفار خان, اور ان کی خدائی خدمتگار تحریک نہایت عوامی تحریک شریف بخاری پاکستان میں, مولانا ابوالکلام آزاد ایک جینیس پاکستان کا مخالف, پنجاب میں ایک بہت بڑی جماعت عوامی مقررین, اس سے بڑی جماعت کوئی آج تک نہیں آئی ہے جس نے کہ ویسے عوامی مقررین پیدا کی ہو. عطا اللہ شاہ بخاری اور احسان احمد شجاع آبادی ہے, یہ لوگ مقررین, اور یہ شریر مخالف پاکستان کی. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہندوستان میں اس وقت جو ہے لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور لیبر پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ کی مخالف تھی, جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا لارڈ ایٹگل, قائد اعظم سے نفرت کرتا تھا, جو اس وقت کا ہمارا یہاں پر وائس رائے تھا ماؤنٹ بیٹن, وہ گاندھی کا چیلا تھا. کیسے ہو گیا یہ معجزہ؟ اور معجزہ کس لیے ہوا؟ معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو عام عادی قوانین سے ہٹ کر کے بات ہو جائے. آپ قانون یہ ہے کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے, حضرت موسیٰ کا عصا اس پر گرا اور سمندر پھٹ گیا, یہ معجزہ ہے. عام عادی قانون کیا ہے؟ آگ جلا دیتی ہے, کہ حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا اس نے نہیں جلایا, یہ معجزہ ہے. اسی طریقے سے جو بھی حالات تھے, جو زمین کی زمینی حالات تھے, اس کے اعتبار سے پاکستان کے قیام پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, لیکن ہوا. اور پھر یہ کہ یہ ہوا ہے شب قدر میں, رمضان مبارک کے 27ویں شب میں, گویا کہ یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نازل ہوا ہے. یہ سارے جو ہے حالات, یہ میرے نزدیک ایک معجزہ ہے, اور یہ ہے وہ چیز کہ جس کی بنا پر مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک سے, جیسے کہ اقبال کا ویژن تھا, جیسے اس کی جو بھی اس نے دیکھا تھا اور سمجھا تھا اس کے مطابق, اور جیسے کہ پھر قائد اعظم نے جس طریقے سے کہ ڈھنڈورا پیٹا تھا اور راگ علاپا تھا اسلام کا پورے ہندوستان میں, اور جس طرح پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے ووٹ کیا تھا مسلم لیگ کو, حالانکہ وہ علاقے کے جن لوگوں کو پاکستان میں نہیں آنا تھا, شامل نہیں ہونا تھا, انہوں نے کیسے ووٹ دیا, یہ بات کسی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں, معقول بات بھی نہیں ہے. بھائی مدراس کو تو نہیں آنا تھا پاکستان کے اندر, مدراس کے مسلمان نے کیوں ووٹ دیا؟ بامبے کو تو نہیں آنا تھا, سی پی کو تو نہیں آنا تھا, یو پی کو تو نہیں آنا تھا, یہ صرف اسلام کے نام پر انہوں نے یہ سوچا کہ جو ہم پہ بیتے گی وہ ہم سہ لیں گے. لیکن اگر واقعتاً کوئی ایسی شکل پیدا ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان اکثریت کا ملک وجود میں آ جائے اور وہاں اسلام کو نافذ کیا جا سکے, تو ہمیں قربانیاں دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں. تو اس آثار کی بنا پر میری امید تھی, اور دوسری امید میری کس بات سے تھی کہ اینڈ ٹائمز کے بارے میں, یہ اصطلاح اصل چل رہی ہے اینڈ ٹائمز, دنیا کے جو آخری ایام ہوں گے اس کے بارے میں, جو پیشین گوئیاں بائبل میں ہیں, جو پیشین گوئیاں تورات میں ہیں, جو پیشین گوئیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہیں, تو اس حوالے سے اینڈ ٹائمز کی بات, ان اینڈ ٹائمز دنیا کے آخری دور, اس کے بارے میں جو پروفیسیز ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بھی اسی کا اشارہ ہے. جیسا کہ میں نے بتایا, آپ نے فرمایا کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے پوری دنیا پر, پورے گلوب پر اللہ کا دین غالب ہوگا, نظام خلافت اللہ من حاضر نبوت قائم ہوگی, قیامت سے پہلے یہ حکم رہے گا. پھر اس نے اپنے اشارہ کر دیا, یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ پہلی مرتبہ جب خلافت قائم ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے نتیجے میں, تو شروع تو ہوا ہے جزیرہ نما عرب سے, حضور کے دست مبارک سے بھی پوری دنیا میں تو ایک دم نہیں آ گیا, بلکہ یہی ہوا ہے کہ پہلے ایک ملک میں آیا, پھر وہ خلافت راشدہ کا سلسلہ چلا, اور اس کے بعد پھر فتوحات ہوئی, اور ادھر عراق, ادھر شام, ادھر ایران, ادھر مصر, یہ بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں تک معاملہ جو ہے ربع صدی سے بھی کم کے اندر یہ ایک بڑے حصے پر, گلوب کے بہت بڑے رقبے پر وہ نظام پائے ہوئے. تو اب بھی ہوگا, اور ہوگا پوری دنیا میں, لیکن کہیں سے شروع ہوگا. اس کا اشارہ کر دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو آخری مجدد آنے والے ہیں حضرت مہدی, وہ آخری مجدد ہوں گے, اور وہ مجدد کامل ہوں گے, یعنی جتنے مجددین عمر بن عبد العزیز کے بعد آئے ہیں, وہ درحقیقت جزوی تجدید کا کام تھا، اصلاح کر دی، فلاں چیز کے اندر خرابی ہو گئی تھی اصلاح کر دی، فلاں چیز میں بگاڑ آ گیا تھا اس کو دور کر دیا، لیکن مکمل تجدید کے ایک نظام حکومت دوبارہ قائم ہو جائے اور خلافت راشدہ دوبارہ قائم ہو جائے یہ تو کسی کے ہاتھ نہیں ہوئی. لیکن اب جو آخری مجدد آنے والے ہیں وہ اصل میں کامل مجدد ہوں گے، کہ پورا نظام انقلاب کے ذریعے سے قائم ہوگا اور اللہ کا دین جو ہے وہ ایک پورے نظام کی حیثیت سے دنیا میں غالب ہوگا. لیکن اس کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ مہدی کا ظہور تو ہوگا عرب میں، لیکن ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں آئیں گی ایک ایسے ملک سے جو عرب کے جزیرہ نما عرب کے مشرق میں واقع ہوگا. یخرج الناس من المشرق یؤتون للمادی یعنی سلطانی، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ مشرق کی طرف سے وہ لوگ نکل کر آئیں گے کہ جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے، مضبوط کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ مہدی کی آمد سے پہلے کسی مشرقی ملک میں وہ نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی تو ان کی مدد کے لیے لوگ آئیں گے، ورنہ خواب کا کہے کے لیے آ جائیں گے. تو اس سے بھی اشارہ ہوتا تھا. ویسے تو یہ ہے کہ عرب کے مشرق میں ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، پھر پاکستان بھی ہے، پھر پورا بھارت بھی ہے. اس اعتبار سے اس میں علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک ترانے میں یہ مصرع کہا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، یہ بھی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تو میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ بھی جو اشارات ہیں در حقیقت، اور گمان غالب یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جمع ہو کر ایک ملک بننے کے بعد یہاں سے وہ نظام جو ہے دوبارہ قائم ہوگا، واللہ عالم. اس میں صرف اندازے سے کہہ رہا ہوں، حدیث میں صرف مشرق کا لفظ ہے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمادی یعنی سلطانی. بارہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ میری امید کیا تھی کہ جسے جو دھچکے لگتے رہے، جس میں کہ پھر مایوسی کے جو ہے وہ زخم آتے رہے، وہ امید یہ تھی. میری امید صرف ایک عام ملک کی حیثیت سے نہیں تھی، مسلمان ملک قوم بے شمار ہیں، لیکن خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے دنیا میں، پاکستان کا بیک گراؤنڈ جو ہے پاکستان کا، اور آج پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ کئی سال پہلے لندن میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی، پورے عالم اسلام میں جو دینی تحریکیں چل رہی ہیں ان کے کچھ لوگ جمع ہوئے، اور ان سب کا کنسنسس ہوا تھا اس بات پر کہ اگر کہیں امکان ہے خلافت کے نظام کے قائم ہونے کا تو وہ صرف اور صرف پاکستان کا. یہ امیدیں تھی اصل میں، یوں سمجھئے کہ وہ جو میرا ایک احساس ہے جس کا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کہ مجھے جو دھکا لگا ہے وہ اتنا بڑا تھا، صرف اس اعتبار سے نہیں تھا کہ ایک ملک ہے مسلمانوں کا ملک ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں وائزت ہو، باوقار ہو، اپنے قدموں پر کھڑا ہو، اپنی پالیسی خود بنا رہا ہو، دنیا کے اندر اس کی ایک عزت ہو، اس کا نام جو ہے وہ احترام کے ساتھ لیا جاتا ہو، یہ بھی مطلوب چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں. لیکن اس سے کہیں بہت بڑی تھی وہ توقع اور وہ امید کہ جس کو کہ دک پہنچتی رہی مختلف مواقع پر. اسی لیے مجھے وہ شعر جو ہے نعیم صدیق مرحوم کا بہت پسند ہے، وہ اسی کیفیت کا انہوں نے اس طرح اظہار کیا، اے آندھیوں سنبھل کے چلو اشتہار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. یہ اس ملک کے اندر جو ہے ہم نے تو امیدوں کے چراغ جلا رکھے ہیں، تو اے آندھیوں سنبھل کے چلو، تو دیکھو کہیں ان چراغوں کو دبل نہ کر دینا. اس امید کو جو مختلف مواقع پر زخم پہنچتی رہی، مایوسی کے دھکے لگتے رہے، وہ میں ذرا ایک جائزہ لینا چاہتا ہوں. دیکھیے امید کا چراغ روشن ہوا 1949 میں قرارداد مقاصد کے پاس ہونے سے. قرارداد مقاصد میں اصولاً پاکستان میں نظام خلافت کے قیام کا فیصلہ ہو گیا. یہ خلافت کسے کہتے ہیں؟ حاکمیت اللہ کی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مابین، ان کے اندر اندر آپس کے مشورے سے مسلمان جو ہیں وہ حکومت کریں، یہ خلافت. اس کا فیصلہ قرارداد مقاصد میں ہو گیا، سوورنٹی اللہ کی، اور ہمارے پاس جو اختیار بھی ہے وہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے، ایک امانت ہے اللہ کی، اور یہ استعمال ہوگا انہی حدود کے اندر جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طے کر دیے گئے، یہ خلافت. تو اصولی فیصلہ ہو گیا. پھر ایک سال بعد جب بہت سے اعتراضات کیے کچھ لوگوں نے، یہ مخالفین تھے، کس کا اسلام نافذ کرو گے؟ دیوبندی کا، بریلوی کا، شیعہ کا، سنی کا، اہل حدیث کا، کس کا کرو گے؟ تو یہ بھی موجودہ ہوا. ایک ہی سال بعد 1950 میں تمام فرقوں اور مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہوئی، دیوبندی ٹاپ کے لیڈر، بریلوی ٹاپ کے لیڈر، اہل حدیث ٹاپ کے لیڈر اور شیعہ ٹاپ کے لیڈر، جماعت اسلامی کی ٹاپ کی قیادت، سب جمع ہوئے اور انہوں نے 31 علماء نے 22 نکات معین کر کے دے دیے کہ دستور کے ان 22 اصولوں پر ہم سب متفق ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہمارے اوپر الزام نہ رکھو، ہمارے کندھے پر لگ کر جو ہے بندوق کا چلاؤ، ہمارے اختلاف کے حوالے سے بات نہ کرو، ہم تو متفق ہیں، ان اصولوں کو لو اور بڑھاؤ اس کو. اس سے بڑی اچھی امیدیں وابستہ ہو گئی تھی کہ واقعی پاکستان کا جو مقصد قیام کا جو مقصد ہے اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے. اس کے بعد جو کچھ ہمارے ملک میں ہوا ہے، جو غلام محمد اور اس کے بعد سکندر مرزا نے جو دھما چوکڑی مچائی ہے اور جو ایک فساد پیدا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں مایوسی پیدا ہو گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر امید کی کرن ابھری، چودھری محمد علی صاحب وزیر بنے، وزیر اعظم پاکستان کے، اور انہوں نے 1956 میں ایک دستور بنا دیا. اس دستور میں اسلامی دفعات میں فیصلہ کن انداز کرا دیا. پھر امید روشن، چراغ روشن ہوا. 1958 میں ایوب خان آیا، اس نے بساتے لپیٹ دی، دستور کی بھی، دستوریا کی بھی، اور سب ختم، اور ایک مارشاء اللہ نافذ کر کے بیٹھ گیا. انتہائی مایوسی کی کیفیت پیدا ہوئی، انتہائی مایوسی کی کیفیت. پھر یہ ہے کہ ایوبی دور میں آئلی قوانین پاس کیے گئے، آرڈیننس کی شکل میں پہلے نافذ کیے گئے، اور ان کے اندر قسم بیوت کی گئی، اس میں جو ہے شریعت کے احکام جو ہیں ان کو بدلا گیا. اور واقعہ یہ ہے کہ جو کام انگریز نے نہیں کیا تھا وہ کیا، جو کام آج تک ہندوستان میں بدترین دشمن جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے، وہ بھی نہیں کروا سکے. بی جے پی اس کی حکومت نہیں ہے، پھر بھی نہیں کروا سکے. حالانکہ اس کے تو مینیفیسٹو میں ہے کامن سول کوڈ، کہ ہم جب ایک قوم ہیں، ہندو اور مسلمان بھارتی مل کر اب ایک قوم بن گئے ہیں، اب مسلمانوں بھی مان لیا کہ ہم بھی اسی قوم کا حصہ ہیں، تو ہمارا کامن لا ہونا چاہیے، کامن سول کوڈ. یہ کیا ان کے آئینی قوانین اور ہیں؟ ان کے طلاق اور نکاح کے ان کے قوانین اور ہیں؟ ہمارے اور ہیں؟ نہیں، ایک ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود ہو نہیں سکا. ایک ذرا سا فیصلہ دیا تھا کلکتہ ہائی کورٹ نے کہ جو شریعت میں اضافہ تھا، شریعت میں کوئی کمی نہیں کی گئی تھی، بلکہ اضافہ، شریعت کے کسی شق کو ختم نہیں کیا گیا تھا، اضافہ کیا گیا. اتنی زبردست تحریک چلی وہاں پر، لوگوں نے جانے دے دی، تمام مسلمان جماعتیں جو ہیں ایک جگہ پر جمع ہو گئی، مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہو گیا، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر معین ہوئے، جو خالی غیر سیاسی آدمی تھے، اور تحریک ایسی چلی کہ راجیو گاندھی کو فلور آف دی ہاؤس پر لوک سبھا میں یہ کہنا پڑا کہ آئندہ ہندوستان کی کوئی عدالت مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی. اور اس نے اپنے میموائرس میں لکھا ہے باقاعدہ، یہ تقریر سے کی کہ میں نے تو پہلے مطالعہ نہیں کیا تھا، اب جب یہ مسئلہ اٹھا ہوا تو میں نے مطالعہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو جتنے حقوق اسلام نے دیے کسی دوسرے مذہب نے نہیں دیے، یہ راجیو گاندھی کا قول ہے، اور یہاں کے ان کے لوک سبھا کی کارروائی کے اندر محفوظ ہے. لیکن ہمارے ہاں وہ ایک ڈکٹیٹر نے اس ترمیم کی، اور تمام مکاتب حضرت کے علماء نے کہا یہ خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. لیکن بدقسمتی اور مایوسی والی بات کیا تھی، کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلائی گئی. احتجاجی تحریک چلی جمہوریت کے لیے، اور جمہوریت کے لیے سب جمع ہو گئے، سیکولر بھی اور مذہبی بھی، لیفٹس بھی اور رائٹس بھی. لیکن اس کے لیے تو تحریک چلائی، یہ جو اسلام کے اندر یہ جو قطع و برید ہو رہی ہے، اسلام کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے، اور آج تک قائم ہے وہ قوانین، اور اس کی وجہ سے جو فساد ہمارے معاشرے میں ہے، کہ جو سرکاری قوانین ہیں ان کی ریس سے طلاق نہیں ہوئی، علماء کا فتویٰ ہے طلاق ہو چکی ہے، ایک شخص 3 طلاق نے ایک دم دے دی ہے، بات ختم ہوئی، اس کے بعد اسے رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ہمارے فقہ حنفی کا فیصلہ ہے. ہماری عظیم اکثریت فتنہ حنفی کی پیروکار ہے. اب جب وہ طلاق ہو گئی تو جیسے ہی عدت گزری وہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے, لیکن قانون جو آپ کا ملکی ہے وہ کہتا ہے نہیں, یہ تین طلاق میں تو ایک ہے, اس کے بعد اور طلاق ہونی چاہیے, پھر اور تیسری ہونی چاہیے, تب ہوگی. ورنہ یہ عورت ابھی فارغ نہیں تھی سابقہ نکاح سے, اس نے اگر شادی کی ہے تو اب زنا کر رہی ہے, اب مقدمہ زنا کا بن رہا ہے اس عورت کے خلاف. یہ ایسے ایسے گندگیاں ہمارے ہاں پیدا ہوئی. لیکن میرے لیے جو اس میں مایوسی کا زیادہ پہلو ہے وہ کیا ہے کہ ہماری دینی جماعتوں نے اس کے خلاف کوئی بھی احتجاجی تحریک نہیں چلائی, بس صرف یہ کہ ایک فتویٰ دے کر بیٹھ گئے کہ یہ خلاف قانون ہے. وہ تحریک جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے, وہ چھپی بھی تھی سب تک, لیکن یہ کہ بھارت کو تحریک نہیں چلائی. پھر 1970 کے الیکشن آئے, کچھ جماعتوں نے, بڑے مذہبی جماعتوں نے بڑے زور شور کے ساتھ اور بڑے امیدوں کے ساتھ اور بڑے دعووں کے ساتھ حصہ لیا تھا. نتائج جو آئے وہ انتہائی مایوس کن, مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں سے جو سیکولر جماعتیں تھیں, خالص سیکولر لیفٹسٹ جماعت, ان کو وہ ملا. یہ بھی گویا کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مایوس کن مرحلہ تھا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پھر جو ہے وہ امید کے چراغ جو ہیں وہ بجھنے لگے, اور پتہ چلا کہ اس ملک کی ڈیسٹنی تو وہ نظر نہیں آ رہی جیسی کہ ہم نے سمجھی تھی. اس کے بعد 1971 میں ملک دو لخت ہو گیا. گویا کہ اللہ نے جو وعدہ خلافی ہم نے کی تھی اللہ کے ساتھ, اس کی سزا کا پہلا کوڑا ہمارے کی پر مار دیا. اللہ مہلت دیتا ہے, اور اس نے 25 سال کی مہلت دی تھی, 14 اگست 1947 سے لے کر اور 16 دسمبر 1971 تک. آپ کہیں گے 24 برس ہوئے, نہیں, یہ 25 برس ہو گئے قمری حساب سے, اس لیے کہ ہمارے دینی معاملات جو ہیں وہ تو قبر حساب سے چلتے ہیں. ٹھیک 25 برس, اور ملک دو لخت ہو گیا. کتنی زبردست شکست کا کلنگ کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر لگا, آج تک لگا ہوا, اب دھو تو نہیں سکے اسے. ملک دو لخت ہو گیا, ہمارے 93,000 فوجی اس ہندو کے قیدی بنے کہ جن پر کہیں 800 برس, کہیں 1000 برس, کہیں 600 برس حکومت کی تھی ہم نے, اور کہ جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح, جیسے وہ لے کے آئے جاتے ہیں جیلا غازی خان وغیرہ کے علاقوں سے لاہور میں لوگوں کے لیے ذبح کیے جائیں گے جانور, یہ ایسے ہی بھیڑوں بکریوں کی طرح لاد کر جو ہے ٹرکوں کے اندر, اور ہمارے فوجیوں کو بھی, ہمارے سول جو ان کے یہاں قیدی تھے ان کو بھی لے جایا گیا ہے کنسنٹریشن کیمپس جو انڈیا کے اندر دور دراز علاقوں میں بنائے گئے تھے. یہ ہے در حقیقت قرآن مجید میں سورہ سجدہ کی ایک آیت, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ اس کا ظہور ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ کسی قوم کو بالکل برباد کرنے سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ ہوش میں آ جائے, نیند کے ماتے جاگ جائیں, یہ جو مدہوش ہیں یہ ہوش میں آ جائے. یہ چھوٹے قدر, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, ہم لازمن مزا چکھائیں گے انہیں چھوٹے عذاب کا, مون العذاب اکبر, بڑے عذاب کے آنے سے پہلے, بڑا عذاب استحصال کہ قوم جو ہے وہ تحس نحس کر دی جائے, اور اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا ہلاکت کا اور بربادی کا عذاب مسلط کر دیا جائے. 1977 میں البتہ جب نظام مصطفیٰ تحریک چلی ہے تو پھر ایک امید جو ہے عام طور پر ہو گئی تھی. یہ میں یہاں اپنے راز کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی, لیکن میں عام جو ہے جوش و خروش محسوس ہوتا تھا کہ نظام مصطفیٰ مطلب قائم ہو جائے گا, جیسے زبردست تحریک, اور اس میں کوئی شک نہیں, تحریک بہت زبردست تھی اور اس میں لوگوں نے قربانیاں دی, اس میں کوئی شک نہیں, اور جس طرح لوگ تمام مذہبی جماعتیں جمع ہو گئی اور اس کے ساتھ سیکولر جماعتیں جمع ہو گئی, یہ بھی ہمارے نزدیک اتنا بڑا اتحاد کبھی جو ہے وہ قائم نہیں ہوا. لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ خالص سیاسی تحریک تھی, وہ پی ایم اے تھی, پاکستان نیشنل الائنس, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو جب قربانیاں دینے کا وقت آیا ہے تو اسے مشرف با اسلام کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا اب نظام مصطفیٰ تحریک, ورنہ پہلے تو پی ایم اے تھی, اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کا نظام مصطفیٰ سے دور کا بھی تعلق ہے, خالص سیکولر دین کے لوگ جو برمنا, جو خود اپنے ڈیکلریشن کے اعتبار سے خالص سیکولر لوگ تھے, تو یہ تحریک اصل میں اسلامی تحریک نہیں تھی، لیکن نام لیا گیا اس لیے کہ قربانی نام جو ہے، قربانی جو ہے وہ اسلام کے نام پر دے سکتا مسلمان. یہ اینٹی بھٹو موومنٹ تھی، اور اس کو جو اصل ایندھن مل رہا تھا وہ امریکہ سے مل رہا تھا. اصل میں امریکہ بھٹو کو وہ سزا دینا چاہتا تھا جو اس نے ایٹمی پروگرام ختم نہ کر کے جو حکم کی نافرمانی کی تھی امریکہ نے، اس کی سزا تھی. اس کو کسنجر کہہ گیا تھا کہ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے اگر باز نہیں آؤ گے. تو یہ تو درحقیقت وہ تھی. بہرحال سن 77 سے سن 89 تک ضیاء الحق کے دور میں کوئی شک نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے یہ خیال ہوا تھا کہ شاید وہ شخص کچھ کرے گا. میں بھی مانتا ہوں، میں نے بڑبڑا وہاں مانا ہے، میں نے بھی دھوکہ کھایا، لیکن چند مہینے بس، اس سے زیادہ دن میں نے سمجھا تھا کہ یہ واقعی کچھ کرنا چاہتا ہے. لہٰذا اس کی شورا میں جب اس نے مجھے دعوت دی شمولیت کی تو میں نے قبول کر لیا. اس سے پہلے اس نے مرکزی وزارت کی پیشکش کی تھی، وہ میں نے تسلیم نہیں کی تھی. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں کبھی کوریڈورز آف پاور میں آیا گیا ہی نہیں ہوں، میں یہاں کے آداب سے ہی واقف نہیں ہوں. اور نمبر دو یہ کہ آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا، اس لیے کہ اصل حکومت فوج کی ہے. خود ضیاء الحق نے کہا تھا مائی کانسٹیچوئنسی از آرمی، میرا حلقہ انتخاب جو ہے وہ فوج ہے. تو ظاہر بات ہے اس سے اپنے اس حلقہ انتخاب کو جو ہے مطمئن کرنا تھا. لہذا در حقیقت صرف دکھاوے کے لیے، لیکن میں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ کچھ کرنا چاہتا ہے. تو شورا میں شرکت میں نے قبول کر دی تھی. شورا ہے وہ تو مشورہ دینا ہے. میں اگر اپنی مسجد سے ممبر سے خود مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ ٹھیک راستہ ہے وغیرہ، تو اگر رائٹ ٹو دی ہارسز ایئرز جا کر کوئی بات کہنے کا موقع ملتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. لیکن میں نے جلدی سمجھ لیا، دو سیشن میں نے اٹینڈ کیے تھے شورا کے، اس میں میں نے سمجھ لیا تھا کہ کچھ نہیں، ڈزنٹ مین ٹو ڈو اینی تھنگ، ڈزنٹ مین اینی بزنس ایٹ آل، یہ صرف جو ہے ایک دکھاوا ہے، ونڈو ڈریسنگ ہے امریکہ کی پبلک اوپینین کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میری حکومت خالص فوجی حکومت نہیں ہے بلکہ جو سویلینز بھی ساتھ ہے. بس بہرحال میں اب اس نے جو بھی قدم اٹھائے، واقعہ یہ ہے کہ وہ نیند دلانا اور بہت ہی سختی سے اقدامات کیے، اور جو بھی نظام مصطفیٰ تحریک کی جو اسٹیم پیدا ہو چکی تھی اس کو بڑی آسانی سے اس نے اسٹیم آؤٹ کر دیا، وہ سارا جوش و خروش جو ہے ختم ہو کر رہ گیا. اور کیا کیا؟ صلاح آرڈیننس کے دفاتر کے اندر ظہر کی نماز ہوا کرے گی وقفے میں، کچھ عرصے ہوتی رہی. لیکن اس کے بارے میں لطیفہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس زمانے میں میں ایک مرتبہ گیا تھا، سیرت کا جلسہ تھا، یہ جو آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے ریلوے ہیڈ کوارٹر، تو اس میں اور آفیسرز تھے، صرف اس کے اندر اجتماع رکھا گیا تھا آفیسرز کا. میں نے تقریر کی، اس کے بعد وہاں پر گفتگو ہوئی. ایک صاحب کہنے لگے دیکھیے جی ہم تو یہاں پر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں با جماعت، یہ ہمارے جو کلاس فور کے امپلائیز ہیں نا، یہ جو ہمارے پاسز اور نائب پاسز یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں شامل ہوتے اور کھڑے ہنستے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں برسوں گا ان پر کہ کیسے لوگ ہیں یہ. تو گویا کہ میں نے کہا جناب یہ اصل میں اس لیے ہنستے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ صاحب لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں زور کی، یہ اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہے، یہ ضیاء الحق کی نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ اصل کی نماز انہوں نے نہیں پڑھنی، جا کر جو سوئیں گے تو پھر وہ اصل بھی جائے گی، مغرب بھی جائے گی، پھر جو اٹھ کے پھر وہ رات ان کی لیٹ نائٹ جو ہے جو بھی مصروفیات ہوتی ہے وہ چلتی ہے. تو میں نے کہا اصل سبب یہ ہے، اس لیے ہنستے ہیں. بارہ اس کا مذاق بنا کہ یہ نماز ضیاء الحق کی ہے. نمبر دو زکوٰۃ آرڈیننس جس میں شیعہ سنی کو ادا کر دیا گیا اور بدنام کیا گیا زکات کو کہ صرف سود میں سے ایک حصہ کاٹ کر اور یہ زکات ہو. اب واضح تجارت پر جو اصل زکات ہوتی ہے وہ ہے ہی نہیں، صرف آپ کے ڈپازٹ جو ہے بینک ڈپازٹ ان کے اوپر زکات، ان سے جو ہے کچھ کاٹتی کٹوتی کر دی، سود میں سے کچھ حصہ وصول کر دیا. پھر حدود آرڈیننس آیا. اب حدود آرڈیننس جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ پوچھا گیا تھا ان سے امریکہ میں کہ یہ آپ کیسے قوانین پاس کر رہے ہیں. تو اس نے کہا تھا ڈونٹ سی وٹ آئی سے سی وٹ آئی ڈو. میں نے کسی کو سزا دی ہے؟ کسی چور کا ہاتھ کٹا ہے؟ کسی زانی یا زانیہ کو رجم کیا گیا؟ کسی کو کوڑے لگے ہیں؟ بھائی یہ دیکھو میں کر کیا رہا ہوں، یہ نہ دیکھو میں کہتا کیا ہوں. مجھے کہنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ اپنے ملک کے عوام کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے، ان کے مذہبی جو ایک دلچسپی ہے یہ جذبہ ہے اسے کچھ نہ کچھ خوراک دینے کے لیے کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ مت دیکھو کہ میں کرتا کہ میں کہتا کیا ہوں, یہ دیکھو کہ میں کرتا کیا ہوں. بہرحال اس کے بعد 1997 میں ایک موقع پھر آیا, کم سے کم مجھے میرے دل میں چراغ امید کے پوری شدت کے ساتھ روشن ہوئے. آپ کو یاد ہوگا 1997 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو نواز شریف صاحب کی زیر قیادت جو مینڈیٹ ملا تھا, بہت غیر معمولی, بہت غیر معمولی وہ مینڈیٹ کے جو 1946 میں ملا تھا, عام الیکشن جو انڈیا میں ہوئے تھے این ڈیوائڈ انڈیا میں, یہ مینڈیٹ اس سے بھی زیادہ تھا. اور چونکہ یہ گھرانہ جو ہے, جو آپ کو معلوم ہے کہ میاں شریف صاحب جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, پھر یہ جو تینوں بیٹے ہیں ان کے, نواز شریف, شہباز شریف, عباس شریف, عباس شریف تو بہت مولوی ٹائپ آدمی ہے, بہت نیک آدمی ہے, تبلیغی جماعت میں ان کا وقت گزرتا ہے اور دینی حلقوں میں, وہ سیاست میں آئے نہیں, لیکن یہ گھرانہ ویسے تو مجموعی مذہبی ہے, نماز روزہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے ہاں موجود. تو امید ہوئی تھی, میں نے ایک خط لکھ دیا تھا میاں شریف صاحب کو, اس کا بھی ایک طویل پس منظر ہے لیکن اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, کہ یہ جو آپ کے خاندان کو یہ مقام ملا ہے, اب آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس ملک کے اندر اسلام قائم کریں, نافذ کریں. میں حیران ہوا, مجھے قتل کو توقع نہیں تھی کہ وہ آ جائیں گے میرے پاس چل کر. اس وقت تو وہ یوں سمجھئے کہ آسمانوں کی سیر کر رہے تھے نا, اس ملک کے اندر اقتدار اعلیٰ, وزیر اعظم ایک بیٹا اور وزیر اعلیٰ پنجاب دوسرا بیٹا, اور پنجاب جو ہے بقیہ تینوں سیوں سے بڑا صوبہ ہے, تو گویا کہ ایک اختیار اور اقتدار جو ہے وہ سب ہوئی ہے. تو اس وقت ظاہر بات ہے, لیکن یہ کہ میں نے ان کو ایک جملہ ایسا لکھ دیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میاں شریف کو دل کو جا کر لگ گیا. اصل میں ہوا کیا تھا وہ بتا دیتا ہوں آپ کو, کہ میں حرم میں تھا عمرے پر, اور اس وقت میرے گھٹنوں میں تکلیف بہت شدید تھی, تو میں ویل چیئر پر تھا. مغرب کی نماز کے لیے صفحے تیار ہو رہی تھی, ایک بزرگ اٹھ کر آئے میرے پاس اور کہنے لگے, ڈاکٹر صاحب کیا مزید ہے, آپ ویل چیئر پر کیوں ہیں؟ میں نے کہا میرے گھٹنوں میں تکلیف. اچھا, میں آپ سے لاہور میں ملوں گا, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. میں نے کہا آپ اپنا تعارف تو کرائیں, آپ کون ہیں؟ میں تو جانتا نہیں آپ کو. تو ان کا, میں میاں محمد شریف ہوں. یہ پہلا تعارف ہوا میرا. اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا, اگر انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا, وہ تو نہیں آئے, میں ملوں گا, وہ تو نہیں ملے. اب جو میں نے خط لکھا, اس نے جملہ لکھ دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ملاقات کریں گے, آپ تو نہیں آئے. اور میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے نزدیک دولت مند لوگوں کے دروازوں پر دین کے خادموں کا حاضری دینا مناسب نہیں. پر یہ جملہ انہیں کھا گیا, فون آ گیا شامی, ہم چاروں آ رہے ہیں, چاروں تینوں بیٹے اور والد ہوئے, وہ آئے اور بڑی کھل کر باتیں ہوئی. اس میں جو ہے بات کی گئی, میں نے سود کا معاملہ چل رہا تھا, وہ عدالت میں جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ سے جو ہے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا جا چکا تھا, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں بھی اس نے توثیق کر دی تھی, اب تو اس پر عمل کرنا تھا. تو میں نے ان سے کہا اس پر کیجیے عمل ہے. اسی طریقے سے میں نے کہا ترمیم کیجیے, میں آپ کو دستور کے اندر بتاتا ہوں کہ کیا ترمیم میں ہونی چاہیے, اس لیے کہ دستور جو ہے وہ منافقت کا پلڑا بن گیا اس ملک کا, پختہ واضح کیے. بلکہ میں آپ کو نوٹ کرا دیتا ہوں, کیونکہ اب پھر یہ دونوں حضرات جو ہیں ان قریب برسر اقتدار آ جائیں گے, اس لیے میں وہ یاد کرا دیتا ہوں. مجھ سے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ سود کی ریڈیکیشن جو ہے اس کا خاتمہ, اس میں کتنا عرصہ آپ کے خیال میں لگنا چاہیے؟ میں نے کہا ایک سال. ان کا نہیں ڈاکٹر صاحب, تین سال. میاں محمد شریف نے کہا نہیں, چھ مہینے کے اندر ختم کرو. یہ الفاظ ہیں, لکھے ہوئے ہیں قضاء و قدر کے کارکن جو ہے ان کے رجسٹروں کے اندر لکھے ہوئے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے کریں گے. اس کے بعد پھر جو کچھ دماغ گزر گیا, کوئی ٹیسٹ تک بھی نہیں ہوئی. میاں شریف صاحب کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا, پھر گئے تھے انگلینڈ علاج کے لیے, واپس آئے تو میں نے چھوٹا سا اشتہار لکھا اخبار میں, دیا مبارکباد کی آپ صحت یاب ہو کر آ گئے, لیکن شاید اللہ نے آپ کو یہ مہلت اس لیے دی ہو, ایک نئی مہلت کہ آپ جو وعدہ کر کے گئے تو اس کو پورا کروا دیں. پھر آگے چاروں پھر موجود, پھر وعدے کیے, پختہ کیے. بہرحال اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری امید جو ہے میرے دل میں اس کے چراغ روشن ہوئے، لیکن کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. سود کے معاملے میں الٹا ریویو پٹیشن داخل کر دی گئی اور اشر نو اور مولانا تقی عثمانی صاحب کو نکال کر پھینک دیا گیا وہاں سے شریعت بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا اس سے، اور نئے ججز رکھ کر اور پھر فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ معاملہ جو ہے اشر نو وہ فیڈرل شریعت کورٹ دوبارہ سنے اس کو، یہ بھی یہ فیصلہ کو پختہ معلوم نہیں ہوگا. وہ دن اور آج کا دن معاملہ ختم ہو گیا، پھر اسکوئر ون میں آ گیا معاملہ. اور دستور کی ترمیم جو میں نے تجویز کی تھی جس کے لیے میں ان کے پاس حاضر بھی ہوا اپنا گوہر لے کر اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو بجائے اس کے ایک اور ہی دستور کی ترمیم جو لے کر آئے تھے وہ ظاہر بات ہے میرے نزدیک بھی کسی طور سے مناسب نہیں تھی. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام میں نے داستان آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن اب اس کا کلائمیکس کیا ہے. 1999 کے بعد سے ہماری صورت کیا ہو چکی ہے، یہ مایوسی کے اندھیارے گہرے سے گہرے تر، گہرے سے گہرے تر، گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے. مشرف آیا، آتے ہی اس نے اتاتر کا نام لیا جو اس دنیا میں سب سے بڑا سیکولر ملک ہے، مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ سیکولر، جس کا سیکولرزم جو ہے دستور کے اندر اتنا مضبوطی سے رکھا ہوا ہے کہ کوئی پارلیمنٹ 100% اکثریت سے بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. وہ ہے اتاتر کا بنایا ہوا ترکی، سب سے پہلے اسے اپنا آئیڈیل قرار دیا، کتوں کو گود میں لے کر بھی تصویر کھنچوائی تاکہ امریکہ کو ویسٹ کو یہ تصور پہنچ جائے کہ میں کوئی پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوں، میں کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں، میرا معاملہ جو ہے میں آپ کا ساتھی ہوں، آپ کی تہذیب میں لگا ہوا ہوں. پھر مغرب کی روشن خیالی، انلائٹنمنٹ ماڈریشن، مطلب کیا مغربی تہذیب، اسلام کا نام لو باقی اپنے عمل سے اپنی تہذیب سے اپنے تمدن سے. وضع میں تم ہو نسارا تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اسی کا تمہیں قابل مرقع بن جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی وہ جو ایک دجالی فتنے کا آخری چیپٹر شروع ہوا، ویمن لب، عورتوں کی آزادی کی تحریک، اس کے لیے ایک کائرو کانفرنس ہوئی تھی، بہت بڑی کانفرنس، انٹرنیشنل کانفرنس. پھر نمبر دو ہوئی بیجنگ کانفرنس 5 سال بعد، پھر نمبر 3 ہوئی بیجنگ پلس 5 کانفرنس یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے تحت، اور اس میں جو ایجنڈے طے ہوئے اس میں طے کیا گیا ہے پروسٹیٹیوشن کو کوئی جرم نہ سمجھا جائے. آخر کوئی مزدور ہے وہ اپنی جسمانی جو ہے طاقت کو استعمال کرتا ہے، شاید کو مزدوری لیتا ہے، اسی طرح انہیں یہاں حاصل ہے. دے آر سیکس ورکرز ناٹ پروسٹیٹیوٹس. ہومو سیکسویلٹی کو بھی ایک نارمل سمجھنا چاہیے ان کے لیے نیشن، یہ کوئی ابنارمالٹی نہیں ہے، یہ یونائٹڈ نیشن میں فیصلے ہوئے معلوم ہونا چاہیے آپ کو. یہ اس وقت جو دجالیت آئی ہے اس پر میں مفصل تقریر کر چکا ہوں، میں اس سے پہلے آج کو ان تمام چیزوں کو میں جمع کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اسی طریقے سے اگر عورت گھر میں کام کرے گی تو شوہر سے وہ اس کی ویج لے سکتی ہے، مزدوری طلب کر سکتی ہے. اگر عورت حمل کی مشقت برداشت کرے گی تو اس پر بھی اجرت لے سکتی ہے اپنے شوہر سے. یہ ساری چیزیں تاکہ عورت کو گھر سے نکال کر اور عورت کو بالکل شانہ بشانہ لا کر ایک پوری مخلوط معاشرت تیار کر کے خاندانی نظام کو برباد کر کے عصمت و عفت کی تمام اقدار کا بیڑا غرق کر کے اور یہ کہ عالم اسلام کو بھی گھیراؤ میں لے کر کائرو کانفرنس، بیجنگ کانفرنس، پھر بیجنگ پلس 5 کانفرنس، ان کو لے کر اور یہ ایجنڈا وہ ہے جو اس ملک میں جس شدت کے ساتھ مشرف نے شروع کیا ہے پورے عالم اسلام، کیا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوا. سب سے بڑی بات اس کے سامنے کیا آئی، تمام اسمبلیوں میں، تمام کونسلوں میں، یونین کونسل ہو، ضلع کونسل ہو، تحصیل کونسل ہو، پروونشل اسمبلی ہو، سینٹرل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، 33% سیٹیں عورتوں کی مخصوص رہیں گی پوری دنیا میں کہیں نہیں. جہاں جمہوریت پیدا ہوئی، پلی بڑی جوان ہوئی، کہیں نہیں. جو ہمارا پڑوسی ہے بھارت، جو جمہوریت کا موجودہ سمجھا جاتا ہے، کہ بہت کم جو ہے کسی پرسنٹیج کے ساتھ وہاں پر جمہوریت چل رہی ہے وہاں بھی نہیں. ہاں عورتیں بھی الیکشن لڑتی ہیں, عام جنرل الیکشن جیسے ہمارے ہاں بے نظیر لڑتی تھی جیتتی تھی, یا یہ آبدا حسین جو ہے وہ جیتتی تھی, اسی طریقے سے وہاں پر بھی اندرا گاندھی لڑتی تھی یا کوئی اور لڑتی تھی. یہ نہیں تھا کہ 33% جو ہے لازم سیٹیں عورتوں کی ہوں, یہ انہوں نے کیا ہے تاکہ عورتوں کو گھر سے نکال کر باہر لے آیا جائے. اور اس میں میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا تھی, ایم ایم اے جو اسلام کے نام پر بنا مذہبی جماعتوں کا ٹکٹ, انہوں نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا. جیسے آئلی قوانین پر ایوب کے زمانے میں کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلائی, ایسے اس کو بھی کوئی احتجاج نہیں کیا. انہیں خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم نے احتجاجی کو مہم چلا دی تو الیکشن پوسٹ پون نہ ہو جائے گی, اور الیکشن سے انہوں نے بہت سی امیدیں اپنی واپس رکھی ہوئی تھی. لیکن میرے نزدیک یہ بہت بڑی جو ہے دین کی حمیت کے خلاف یہ بات تھی, اس معاملے کو ہونے دیا, بلکہ دینی جماعتوں کی خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر ان انتخابات کے حصہ لیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور اس کے بعد حدود آرڈیننس میں ترمیم کر دی گئی. اب وہ حقوق نسواں آرڈیننس بن گیا, جس کا حاصل کیا ہے کہ عورت میں زنا کی سزا کا جو خوف ہو سکتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے وہ بچے, وہ خوف ختم کر دیتے. زنا کا مقدمہ قائم ہو ہی نہیں سکتا, پرچہ درج ہوئے گا ہی نہیں جب تک کہ کسی مجسٹریٹ کے سامنے چار عینی گواہ پیش نہ کر دیے جائیں, پرچہ نہیں کٹے گا. چار عینی گواہ پیش کر دینا زنا کے معاملے میں ممکن نظر آتا ہے. پرچہ تو اگر درج ہو جائے تب تو شروع ہو جائے گی انویسٹیگیشن. انویسٹیگیشن میں چار گواہ نہیں ملے, دو مل گئے, ایک مل گئے, کوئی تو ملا. اس کے مطابق یہ ہے کہ چاہے حد جو ہے آخری سزا وہ نافذ نہ کی جا سکے, کچھ نہ کچھ تعظیم تو ہو سکتی ہے. لیکن اس سارا میدان صاف کر دیا گیا. اسی پر اسی لیے بش کی شاباش موصول ہوئی تھی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, اگرچہ ابھی ذرا پورا نہیں ہے, یہ ذرا اور آگے آپ کو کرنا ہوگا. پورا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ ترکی کا ذکر آیا. ترکی میں آج کل آپ کو معلوم ہے جو حکومت ہے اس میں کچھ اسلامیت, تھوڑی بہت اسلامیت ہے. اور وہ یہ کہ انہوں نے اسکارف کے اوپر جو پابندی تھی وہ ختم کی ہے. اب یہ ہے کہ لڑکیاں کالج میں اسکولوں میں اپنے سر کے بالوں کو ڈھانپے ہوئے آ سکتی ہیں, پہلے بند تھا ہی, بلکہ وہاں کو ایک رکنے اسمبلی کے سیٹ ختم کر دی گئی تھی کہ وہ اسکارف پہن کر آ گئی تھی, حالانکہ الیکشن جیت کے آئی تھی. لیکن انہوں نے, اس حکومت نے ایک بل جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کرنا طے کیا کہ زنا کو قابل سزا جرم قرار دیا جائے. ابھی تک ترکی میں نہیں ہے, کسی سیکولر ملک میں نہیں ہے, پورے ویسٹ میں نہیں ہے. زنا بل جبر جرم ہے, زنا بل رضا جرم نہیں ہے. اگر مرضی سے دو ایڈلٹس جو ہے وہ زنا کرے یا ہوموسیکسولیٹی کرے, جو بھی چاہے کرے, اگر یہ ایڈلٹس ہیں اور نمبر دو مرضی سے کر رہے ہیں تو کوئی جرم نہیں, کوئی سزا نہیں, کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ کہ جبر ہوگا تو گناہ ہوگا, پھر سزا ہوگی. تو یہ انہوں نے دستور اپنے بل کے اندر رکھا کہ یہ بل پاس کیا جائے. پورے یورپ میں شور بن گیا کہ یہ ترکی کو دیکھو, ایک طرف یہ چاہتا ہے کہ یہ یورپین یونین اس میں شامل ہو جائے, بار بار کوشش کر رہا بار, اور دوسری طرف ایسا بل پاس کر رہا ہے ایسا دقیانوسی کا, ہمارے ساتھ کیسے بیٹھے گا اگر یہ بل پاس کرے گا. ہمارے نتیجے تو زنا جو ہے وہ جرم نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بظاہر نام نہاد اسلام پسند پارٹی نے بل واپس لے لیا. یہ ترکی میں ہوا. یہ چیز چاہتا بش, یہ بات سامنے آئے کہ زنا سرے سے کوئی جرم نہیں, کوئی گناہ نہیں, اگر وہ ایڈلٹ کے مابین ہے اور اگر وہ باہمی رضا مندی سے. بہرحال یہ تمام باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتا دی کہ اس کا حاصل اب آپ کو میں بتا رہا ہوں. نمبر ایک, پاکستان ایک نظریاتی مملکت کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا. یہ کوئی نیشنل سٹیٹ کسی نسل کی بنیاد پر, کسی زبان کی بنیاد پر اور ٹیریٹوریل نیشنلزم کی نفی کرتے ہوئے. کانگریس سے ہمارا جھگڑا کیا تھا, وہ کہتے تھے ہندوستان ایک وطن ہے, اس وطن میں رہنے والے سب ایک قوم ہے, ہم خود نہیں, ہماری قومیت کی بنیاد جو ہے وہ اسلام پر ہے, مسلم نیشن ہوڈ. لہذا پاکستان آئیڈیالوجی کی بنیاد پر وجود میں آیا, اور اب ہم 62.5 سال گزر گئے ہیں ہجری حساب سے ہم نے اس آئیڈیالوجی کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی. یہاں اسلام کی تنفیذ پر کوئی عمل نہیں ہوا, نہ تو شریعت کے احکام نافذ ہوئے اور نہ ہی اسلام کا نظام عدل اجتماعی, عدل اجتماعی انصاف لوگوں کے مابین, کہ ایسا نہ ہو کہ دولت جو ہے وہ صرف دولت مندوں کے درمیان گردش میں رہے. کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء, بالکل اس سے عوام کو کچھ پہنچے ان کے اثرات, دولت کی تقسیم ہو, اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو. وہ نظام کہاں, یہ جاگیرداری کا نظام, خون پسینہ ایک کر رہا ہے ہاری کاشتکار اور عیش کر رہا ہے جاگیردار بیٹھا ہوا, اور یہ ہے کون جنہوں نے انگریز کی مدد کی تھی, انگریز کی حکومت کو جمایا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں, ان کو نہیں بڑی بڑی جاگیر, ان کو انگریز نے نوازا, اور آج ان کی اولادیں جو ہیں اصل میں تو ملک کے مالک وہ بندے بیٹھے ہوئے. اس حوالے سے نہ یہاں پر شریعت کی تنفیذ ہو سکی, نہ یہاں پر اسلام کا نظام عدل اجتماعی آ سکا. اس معنی میں اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں, پاکستان ہیز لاسٹ اٹس ریشنلی, اس یہ جواز ختم ہے. وائی پاکستان, کیوں پاکستان ختم, کیا جواز ہے؟ جو مذہب یہاں ہے وہ تو بھارت میں بھی ہے, مسجدیں وہاں بھی ہیں, نمازیں وہاں بھی ہیں, حج فلائٹ وہاں سے مل جاتی ہے, حج کا پورا محکمہ ان کے ہاں بھی ہے, سعودی عرب میں ان کا مشن جو ہے حج مشن موجود ہے, اور ہمارے مشن سے زیادہ جو ہے وہ فعال. تو یہ بات تو نہیں تھی جس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا, یہ بات تو نہیں تھی جس کے لیے کہ لاکھوں جانیں جو ہے وہ گئی ہیں, خون کی ندیاں بہ گئی ہیں, پوری پوری بستیوں میں سیٹلز ہوئے ہیں, کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. یہ تو آپ لوگ تو بھول گئے ہوں گے, میری تو عمر 15 برس تھی اس وقت, مجھے تو سب کچھ یاد ہے, مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا, جس طریقے سے 1 کروڑ آدمی ادھر سے ادھر, مغربی پاکستان سے سارے ہندو گئے, مشرقی پنجاب سے سارے مسلمان نکل دیے گئے. یہ تاریخ کے اندر اتنا بڑا ایکسوڈس, اتنا بڑا اسٹیٹ آف پاپولیشن کبھی ہوا نہیں. یہ سب کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے. وہ اسلام تو ابھی آئی, لہذا ایک چیز جو اپنے مقصد کو کھو دے پھر باقی نہیں رہ سکتی, وہ تو یہ ہے کہ کوئی اور اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لے. ٹھیک, امریکہ ہمیں استعمال کرتا رہا اور ہمیں سپورٹ کرتا رہا, اس نے روس کے خلاف, یو ایس ایس آر کے خلاف ہمیں استعمال کیا, تو ہمیں مدد بھی کچھ کرتا رہا, کچھ جہاز دے دیے, کچھ ٹینک دے دیے, کچھ گھی کے ڈبے بھیج دیے, کچھ گندم بھیج دی, اس لیے کہ ہم اس کے مقاصد کو سمجھ کر رہے تھے. لیکن یہ کہ واقعی خود اپنی بنیاد پر, اپنے پاؤں پر, اپنے نظریے کے تحت, تو ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں. تو پاکستان ہیز لاسٹ اٹس ریزون ریاسو, یہ فرنچ کی ایک اصطلاح ہے ریزون, یہ ریزن کا سمجھ لیجئے, ریزن ریاسو, یہ وجود کے لیے, وجود کا جواز, وجہ جواز کیا ہے آپ کے وجود کا, تو معلوم ہوا پاکستان اس کو کھو چکا ہے. نمبر دو, اسلام کا معاملہ تو گھر بہت دور کا ہے, ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم ایک بالغ قوم نہیں ہے, ہم اپنی سیاست خود نہیں چلا سکتے, ہمارے ہاں فوج کی حکومت ہوتی ہے. آدھے سے زیادہ وقت جو ہے پاکستان کی تاریخ کا وہ بادشاہ اللہ کے ساتھ گزرا ہے, گویا کہ ہم خود اہل نہیں ہیں اپنے معاملات کو سنبھالنے کے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ایک عام ملک ہونے کی حیثیت سے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں, عزم نائے وسطی کا جاگیردارانہ نظام موجود ہے, آدھے سے زیادہ وقت ماشاء اللہ رہا ہے. جاگیردارانہ نظام یہ عزم نائے وسطی کا ہوتا تھا, بادشاہ ہے, اب بادشاہ جو ہے وہ منصبدار بنا دیتا تھا, یہ 5,000 منصبدار, 10,000 منصبدار, وہ مطلب کیا تھا, وہ اپنے پاس 5,000 فوج مینٹین کرتا تھا, جس کے لیے پھر جاگیر دے دی جاتی تھی, اتنے بڑے علاقے سے وہ سارا لگان وغیرہ جو ہے وہ تم وصول کرو تاکہ تم اپنا خرچے پورے کرو, پھر اس میں سے ہمارے لیے بھی بھیجو, بادشاہ کے لیے بھی بھیجو. یہ نظام عزم نئے وسطی مڈل ایجز میں پوری دنیا میں تھا, پاکستان میں آج تک ہے. ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ملک ہے بھارت, اور اس نے پہلے دن یہ جاگیرداری کا نظام ختم کر دیا. اس لیے ان کی سیاست عوامی سطح پر چل رہی ہے, ہماری سیاست کیا ہے؟ یہ میوزیکل چیئر گیم ہے جاگیرداروں کا, ایک باپ نہیں تو بیٹا, باپ بوڑھا ہو گیا تو بیٹا آ گیا ہے, اور اس سے آگے پوتا ہو جائے گا, وہ بھتیجا ہے, وہ بھائی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. ہمارے ہاں یوں سمجھئے کہ پارلیمنٹ کی اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے. پھر یہی لوگ ہیں جن کی اولادوں نے تعلیم جو ہے اعلیٰ حاصل کی, جو انگلینڈ میں جا کر پڑھے, امریکہ میں جا کر پڑھے, زیادہ بڑے سول آفیسر دیے گئے. اور ہمارے ہاں جو ہے انتخابات وغیرہ کا معاملہ بھی جب آتا ہے تو ظاہر بات ہے ان کے پاس سرمایہ ہے, ان کے پاس جو ہے ان کے جو مظاہرے ہیں وہ تو گویا کہ ان کے زر خرید غلاموں کی طرح ہے, انہوں تو انہیں ووٹ دینا ہی دینا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے ناکام ہو چکے ہیں, وی آر اے فیل اسٹیٹ, بلکہ ہم ایک آزاد ملک, آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے بھی باقی رہنے کے لیے کوئی اپنے حق جو ہے وہ دنیا کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے. نمبر تین, اس وقت خارجی جو ہے وہ اسباب کیا ہے؟ یہ تو اندر کا معاملہ سارا میں نے کیا, خارجی معاملہ کیا ہے؟ پورا جیونو کرسچن ورلڈ, عالم یہودیت و عیسائیت تلے ہوئے ہیں پاکستان کو ختم کرنے, پاکستان کو دشمن نمبر ایک. یہ اب دنیا کے اخبارات کا اور وہاں کے ریڈیوز کا اور ٹیلی ویژن پروگرامز کا اور وہاں جو اینالسٹ ہیں ان کے مضامین جو آتے رہتے ہیں ان کو پڑھتے ہو تو آپ کو معلوم ہوگا, وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں فلاں ملک میں ختم ہو جائے گا, فلاں سال میں ختم ہو جائے گا, فلاں میں ملکائزیشن ہو جائے گی, چھ ٹکڑے ہو جائیں گے, آٹھ ٹکڑے. یہ روز نئی سے نئی, نئی سے نئی پیشن گوئی, نئی سے نئے جو ہے ان کی کارپوریشن جو ہے, رینڈ کارپوریشن ہے, کوئی اور کارپوریشن ہے, ان کی رپورٹ آ رہی ہے, لیکن وہ تلے ہوئے. یہودیوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے ملک, وہ صرف پاکستان. یہ بات ہم ریکارڈ پر ہے, نوٹ کر لیجیے. سن 67 میں جو 6 دن کی جنگ ہوئی تھی عربوں اور اسرائیل کے درمیان, 6 days war 67, جس میں اسرائیل نے ان تینوں ملکوں کو شدید شکست دی, مصر کو بھی, شام کو بھی اور اردن کو بھی, اور وہ علاقے ہتھیا لیے, پورا سینائی پیننسولا لے لیا مصر سے, گولان ہائٹس اب بھی اس کے قبضے میں ہیں, یہ لیے شام سے, ویسٹ بینک, یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے جو ابھی اس وقت مین اسرائیل بنا ہوا ہے, یہ لیا اردن سے. اور اس کے بعد جشن منایا انہوں نے اپنی فتح کا, پیرس میں ایک بڑا اجلاس کیا. وہاں بن گوریون جو اس وقت کا ان کا وزیر اعظم تھا, اس نے کہا ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں, کوئی عرب ملک ہمارے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کرتا, ہمیں خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے. یہ ہے بن گوریون آن دی کارڈ 1967. حالانکہ ابھی پاکستان ایٹمی ملک نہیں تھا, وہ تو بنا جا کے سرن ٹھاکرے میں, لیکن بغیر ایٹمی کے بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ملک ہے, اس میں وہ چنگاری موجود ہے, اس علاقے کے اندر وہ امنگ موجود ہے, وہ امنگ جس نے پاکستان بنوا دیا, کانگریس کے الگ رقم, برطانوی حکومت کے الگ رقم. ریمزی میکڈونلڈ نے کہا تھا, تیسری جو کانفرنس تھی گولڈ میز کانفرنس, ایک شاعر نے, ایک پوئٹ نے ہمارے متحدہ ہندوستان کے خواب کو ختم کر دیا, چکنا چور کر دیا. وہ تو چاہتے تھے ہندوستان متحد رہے, لیکن یہ کہ وہ شاعر کون, علامہ اقبال. ایک شاعر نے, وہ علامہ اقبال کا سنتیر کا خطبہ, اس کی وجہ سے سارا کا سارا معاملہ ہوا, وہ سنیے کی تحریک بڑھی اور پروان چڑھی اور عوامی تحریک بنی. تو اس نے کہا کہ ایک شاعر نے ہمارا وہ خواب چکنا چور کر دیا. تو انہیں معلوم ہے کہ اس امت کے اندر, اس حصے کے اندر وہ دبی ہوئی چنگاریاں موجود ہیں, یہ بھڑک کر ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے. اور اب حال ہی میں نوٹ کر لیجئے, بھارت اور امریکہ دونوں کو زور لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی پیدا ہو جائے, خانہ جنگی ہو جائے, سول وار ہو جائے. یہ میں اگر آج کا جو بیان آیا ہے وزیر داخلہ کا وہ نہ آیا ہوتا تو یہ بات کہتے ہوئے جھجکتا کہ میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں, اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ آج آپ نے پڑھا ہوگا بیان لیفٹیننٹ جنرل حامد نواز, جو اس وقت نگران حکومت کے وزیر داخلہ ہیں, کھل کر کہا انہوں نے کہ پاکستان میں بدامنی بھارت اور امریکہ بڑھا رہے, اور عجیب بات یہ ہے افغانستان میں امن ہوتا چلا جا رہا ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر جو ہے بدامنی ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر خود کوئی حملے ہو رہے ہیں. اب وہاں معاملہ کب ہو گیا, یہاں جو ہے بڑھ رہا ہے معاملہ. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اور یہ میں تو یہاں تک آپ سے کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتے تھے یقینی طور پر کہ بدامنی ہوگی. وہ بدامنی جو ہے اس کے لیے انہوں نے تیاری کر لی تھی. انہوں نے نیٹو فورسز کو الرٹ کیا افغانستان میں, تیار رہو ہو سکتا ہے پاکستان میں بدامنی پیدا ہو جائے, ہمیں اندر داخل ہونا پڑے. ادھر بھارت نے اپنی افواج کو الرٹ کر دیا کہ تیار رہو, تیار رکھو, کمر کسے رکھو, ہو سکتا ہے ایک پڑوسی ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ہمیں دخل اندازی کرنی پڑے. یہ تو گویا کہ جیسے کہیں کسی صحرا میں اگر کوئی شخص مر رہا ہو بھوک سے پیاس سے دم توڑ رہا ہو, تو آپ کو معلوم ہے کہ گدھ آ کر جمع ہو جایا کرتے ہیں, وہ بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اس کا دم نکلے اور ہم اس کو چیر پھاڑ کر ختم کریں. تو یہ تو بیٹھے ہوئے تھے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہوا ہے. اب میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو وہ باتیں کہ میری جو انتہائی مایوسی کی جو یہ کیفیت تھی, اس میں دو چیزوں سے فرق آیا ہے. نمبر ایک, پچھلے سال سے جو چل رہی ہے وہ کلا تحریک میرے نزدیک وہ نہایت حیرت انگیز تحریک ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ, تعلیم یافتہ لوگ, مڈل کلاسز کے لوگ, کوئی سیاسی نعرہ پیچھے نہیں, کوئی سیاسی جماعت پیچھے نہیں. اب تو پھر بھی کچھ سیاسی چیزیں جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے ان کے ساتھ, جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے اور جس طرح کی انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں, جس طرح کی مارے کھائی ہیں, جس طرح لاٹھیاں جو ہے برسی ہیں, جس طرح ان کے سر پھٹے ہیں, جس طرح انہوں نے رات رات بھر جاگ کر اور وہ جو ہے چیف جسٹس کا جو انتظار کیا تھا, جن میں دوپہر میں دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر چیف جسٹس کا انتظار کیا تھا, جبکہ انہوں نے اسلام آباد سے لاہور تک کا سفر کیا 26 گھنٹے میں, یہ ساری چیزیں میرے لیے انتہائی غیر متوقع, انتہائی حیرت انگیز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری قوم ابھی مری نہیں. میں اصل میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا, میں بتا چکا ہوں, اسلامی اعتبار سے ہم ایک فیلڈ اسٹیٹ ہیں آئیڈیولوجیکلی, اور نمبر دو, ایک باوقار آزاد ملک کی حیثیت سے بھی ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قائم رکھ سکے. یہ دو نتائج ہیں. لیکن معلوم ہوا, اور میں کہا کرتا تھا, اور یہ میں عام یہ محاورہ انگریزی زبان کا, اٹس نو یوز ویٹنگ دی ڈیڈ ہارس. میں گھوڑا مر گیا ہو تو آپ کتنے ہی چابک مار لیں وہ ہلے گا تو نہیں, تو یہ قوم مر چکی ہے, آپ کچھ بھی کر لیں یہ بھی ہلے گی. یہ میرا مایوسی کے عالم میں یہ میرا ایک شدید جو ہے اس کے بارے میں تبصرہ تھا. اب میں سمجھتا ہوں, میں اپنی اس رائے کو واپس لے رہا ہوں. وہ کلا کی اس تحریک نے ثابت کر دیا کہ قوم مری نہیں ہے, قوم زندہ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے, شاید ہم اپنے پیغام کو پہنچانے میں کہیں کوتاہی کر گئے ہیں. شاید ہم نے قوم تک, اور قوم کے خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے تک, وہ بات جتنے بڑے پیمانے پر پہنچانی چاہیے تھی زیادہ ہم نے نہیں پہنچائی. پتہ قوم میں تو جان تھے, وہ اگر عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ ساری سختیاں جھیل سکتے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ اگر اسلام کا یہ معاملہ ان کے سامنے آ جائے اور ان کا دل گواہی دے دے اور اس کے لیے ان کو پھر پکارا جائے تو کیوں نہیں آئے. تو ایک تو یہ کہ اس سے مجھے بڑی امید ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں پاکستان کے بارے میں انتہائی مایوس ہو گیا تھا, اس کے حوالے سے میں ذرا آپ کو ایک انگریزی رسالہ نکلا ہے کریٹک, کوئی بہت ذہین اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہے کراچی کے, انہوں نے مل جل کر نکالا ہے, بہت اعلیٰ سطح کا رسالہ ہے, جو کوئی شک نہیں. اس کے ایڈیٹوریل میں ایڈیٹر نے ایک بات لکھی ہے, بالکل وہی بات جو میرا تاثر تھا کہ پاکستان ختم ہو رہا ہے. کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ یہ 4 سال پہلے کی بات میں نے آپ کو بتایا, اسی جگہ پر میں نے تفصیل کی تھی 29 فروری 2004. اب آپ یہ جملہ اس کے ایڈیٹر کا سنیے, اٹ فیلز لائک رائٹنگ این اوبیچوری. محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ تعزیت کا کو میں جملہ لکھنے چلا ہوں, تعزیت کا پیرا لکھنے چلا ہوں, کسی کے انتقال کے بعد اوبیچوری ہوتی ہے, شاید میں وہ لکھنے چلا ہوں. اف ورڈز کڈ ویپ اٹ وڈ, اگر الفاظ رو سکتے ہوتے تو روتے. یعنی میرے جو الفاظ ہیں ان کے اندر آپ کو آنسو نظر آتے ہیں. بٹ دس از دی ٹروتھ, پاکستان از ڈائنگ, پاکستان مر رہا ہے. اینڈ لو, آئی کین ایون ہیئر دی فیوزل بیل ٹالنگ. میں تو وہ جو یورپ کے اندر جب چلتا ہے جنازہ تو ساتھ جب گھنٹی بجتی رہتی ہے وہ فیونرل کے ساتھ ساتھ, تو میں تو اس پاکستان کے جنازے کے فیونرل ٹول جو ہے ان گھنٹیوں کی آوازیں سن رہا ہوں. یہ ہے اس کریٹیک کے ایڈیٹر کی طرف سے. تو میں نے جو بات کہی ہے واقعہ یہ ہے, انتخابات سے پہلے آپ کے تجزیہ نگار, آپ کے کالم نگار, آپ کے تمام دانشور جس درجے, جیسے کہتے ہیں کہ ایک بے یقینی کی کیفیت, کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کوئی بات خیر کی جو ہے سب نظر نہیں آ رہی ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, جو قدم اٹھائے مشرف نے پے بے اس کے بعد تو محسوس ہوا یہ کس حد کو بات جا رہی ہے, معاملہ خاتمے پر آ گیا ہے شاید. یہ معاملہ صرف میرا ہی نہیں تھا بلکہ واقعہ یہ ہے. اور اب جو یہ الیکشن ہوئے اور جو بخیریت ہوئے اس پر کس قدر حیرت اور مسرت کا اظہار ہو رہا ہے. آپ کالم تو پڑھتے ہیں نا اخبارات کے کالم میں, تجزیہ نگار بھی, جس طریقے سے لوگوں نے ایک سائی آف ریلیف, جیسے کوئی بہت بڑا اندیشہ بہت بڑا خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا ہے, یہ کیسے ناج ہے. بہرحال پہلی بات وہ کلا کی تحریک, اور نمبر دو یہ جو ہمارا انتخابات کا معاملہ ہو گیا ہے بخیریت, جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بھارت اور امریکہ کے پلانز کے آل اراؤنڈ ان کی توقعات کے بالکل خلاف جو الیکشن ہو گئے. ابھی یہ اس سے یہ نہیں ہوا کہ آپ کا معاملہ حل ہو گیا ہے, ابھی تو ایک امتحان ہے. میں نے تو اس کے لیے لکھا بھی ہے کہ در حقیقت یہ امتحان میں اللہ کی طرف سے توسیع ہو گئی ہے, امتحانی وقفے میں اللہ نے مزید مہلت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ امتحان لیتا ہے, لیکن ہمارے امتحان کے لیے شاید وقت ختم ہو گیا تھا لیکن نہیں, اللہ نے ابھی ہمیں ایک توسیع دے دی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے. کیونکہ ہمیں تو آپ معلوم ہے اسلام کے نزدیک انسانی زندگی کا مقصد ہی امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ جانچے تمہیں پرکھے کون ہے اچھے عمل کرنے والے. اقبال کہتا ہے کل تمہیں ہستی سے تو ابرا ہے مانندے حباب, اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو امتحان جو ہے, اور یہ کہ اب اس میں جو امتحان کے نتائج کے معاملے میں ذرا فرق ہے, افراد کا میرا اور آپ کا جو امتحان ہو رہا ہے اس کا نتیجہ قیامت کے روز نکلے گا, فیل یا پاس دنیا میں نتیجہ نہیں نکلتے. یہ دارال امتحان ہے, دارال جزا نہیں ہے, سزا اور جزا یہاں نہیں ہے. البتہ قومی سطح پر اجتماعی سطح پر فیصلے یہاں ہوتے ہیں, قومی خطاؤں کے اوپر قومی غلطیوں کے اوپر سزا ملتی ہے اجتماعی. جو اقبال کہتا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر دیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. افراد کا معاملہ تو جو ہے ڈفر ہو جائے گا قیامت کے دن, کلہم آتی ہے یوم القیامت کے فردہ, ہر شخص جو ہے اس دن قیامت کے دن جو ہے وہ ایک انفرادی حیثیت کے سامنے کھڑا ہوگا, لہذا یہ تو معاملہ وہاں ہوگا. لیکن یہ کہ دنیا میں اجتماعی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی سزا مل جاتی ہے. میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ سزا کا وقت آخری آ چکا ہے, میں نے اس کی ساری تفصیل بیان کی, لیکن ان دو واقعات کے نتیجے میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نہیں, ابھی اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے. لیکن یہ مہلت وہی ندری لال لہو فطنت القم و متاؤ الراہین, یہ نہیں ہے کہ آخری اللہ نے ہماری کامیابی کا کوئی اعلان کر دیا, نہیں, وہ تو ناکام تو ہم ہیں, ناکامی تو ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے, ناکامی پاکستان کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے, اس سے فیل سے ناکامی جو ہے وہ دینی اعتبار سے ہماری ناکامی بالکل سامنے ہے. لیکن نہیں, ابھی اللہ نے آخری فیصلہ جو ہے وہ اجتماعی سطح پر سدا کا آخری فیصلہ, وہ عذاب الاکبر کے نام و نشان مل جائے جو دنیا میں پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں. سن 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا, یہ رینک کارپوریشن کی پیشن گوئی ہے, تقسیم ہو چکی ہے, یہ سب آزاد بلوچستان ہوگا اور یہ پختونستان جو ہے یہ دے دیا جائے گا افغانستان کو وغیرہ وغیرہ, اور پنجاب جو ہے وہ سکھوں کے حوالے ہو جائے گا, سندھو دیش علیحدہ ملک بن جائے گا, کراچی یہ سنگاپور کی طرح ہانگ کانگ کی طرح ایک علیحدہ ریاست بن جائے گی, چھوٹی سی شہری ریاست, یہ سارا کہا جا رہا ہے. لیکن بہرحال اب جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دی ہے، ہمارے امتحانی وقفے کے اندر توسیع کی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اگر ہم نے نہ اٹھایا تو پھر وہ عذاب اکبر، وہ اس سے تلوار تو ہمارے ابھی گردنوں کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ مہلت دی ہے ابھی، تو اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اب میں اس معاملے میں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے کیا تقاضے ہیں، یہ دو بڑے بڑے تقاضوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا تقاضا جو تنظیم اسلامی اپنی تمام جو بھی قوت ہے، صلاحیت ہے، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ان سے جس کو پیش کر رہی ہے، یہاں انقلاب آئے گا تو علی منہاج النبوہ عمل کرنے سے آئے گا، نبوت کے نقش قدم پر ایک میتھڈالوجی جو حضور سے ملے، جو اسوہ رسول سے ملے، جو سنت سے ملے، جو سیرت سے ملے، اس پر عمل کرنے سے انقلاب آئے گا۔ لہذا اس کے لیے کیا ہے، اس کے دو مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ایک ایسی جماعت تیار کرنا ہے، یہ نوٹ کیجیے، مشکل مرحلہ یہ ہے پہلے ایسی جماعت تیار ہو جس میں پانچ اوصاف موجود ہیں۔ نمبر ایک، اس کے لوگوں کے اندر ایمان حقیقی کا چراغ دلوں میں روشن ہے، ان کے دل نور ایمان سے منور ہوں، اور یہ نور ایمان نور قرآن سے مستفید ہو، نور قرآن سے مستفید ہو، وہاں سے یہ نور حاصل کیا جائے، قرآن کا نور، اور وہ ہمارے دلوں میں اترے اور یہ ہمارے قلوب جو ہیں وہ جگمگا اٹھے، ایمان حقیقی یقین والا ایمان۔ نمبر دو، جتنی بھی شریعت کے احکام پر عمل ممکن ہے اس پر لازمن کرے، جہاں ممکن نہیں ہے میں ہاتھ نہیں کاٹ سکتا کسی کے اوپر جب تک کہ نظام نہ بدلے، وہ تو میں نہیں کر سکتا، میں جو ہے سودی نظام ختم نہیں کر سکتا، یہ تو کر سکتا ہوں کہ میں اس سود میں وابستہ نہ ہوں، ملوث نہ ہوں، نہ اس کے اندر براہ راست اور حتی الامکان بالواسطہ بھی نہیں، اس کے سائے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ، اس کی بھی اگر میں نہیں کرتا تو اس کا مطلب مجرم میں ہوں۔ ابھی یہاں ابھی تک کوئی اطاعت کی طرح پردے کو ختم نہیں کر سکا، برقعہ حرام نہیں کر سکا، مغربی لباس لازم نہیں کر سکا، اب اگر ہم کرتے تو ہم تو خود کرتے، پھر مجرم ہم ہیں۔ لہذا شریعت کے جن احکام پر عمل ہو سکتا ہو، چاہے کتنا ہی مشکل ہو، چاہے آپ اپنے ماحول میں اجنبی بن جائیں، چاہے آپ کو دقیانوسی کہا جائے، لیکن ان اعمال پر تو آپ کو یقیناً عمل کرنا ہے۔ ہاں جہاں ممکن نہیں ہے وہاں بات دوسری، اس کا جو ہے کفارہ یہ ہے کہ آپ اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں، جن میں جہد کریں۔ نمبر تین، اپنے ذات اور اپنے گھر پر اسلام کو نافذ کریں بالفعل۔ نمبر چار، دلوں میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی امنگ، کوئی تمنا، کوئی آرزو نہ ہو، حکومت کی طلب نہ ہو، اقتدار کی طلب نہ ہو، دولت کی طلب نہ ہو، شہرت کی طلب نہ ہو۔ یہ میں حزب اللہ، وہ جماعت جو کہ اسلامی انقلاب برپا کر سکتی ہے، اس کے اوصاف بتا رہا ہوں، یہ قرآن مجید میں بیان ہوئے، یہ در حقیقت اوصاف حزب اللہ کے سورہ مجادلہ میں بیان ہوئے اور سورہ مائدہ میں بیان ہوئے، حزب اللہ ورسس حزب الشیطان۔ تو یہ حزب اللہ بننے کے لیے یہ دل نور ایمان سے منور ہے، شریعت پر عمل، اپنی انفرادی اور اپنے گھر کی زندگی میں شریعت کا نفاذ، پھر دل میں کوئی آرزو، کوئی تمنا باقی نہ رہے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، اللہ تعالی آخرت میں جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، اپنی جوار رحمت میں جگہ دے دے۔ نمبر چار، جماعتی نظم، ڈسپلن، لیسن اینڈ اوبے، اس کے اوپر بہت تقریر ہو چکی ہے، بہت مرتبہ میں نے بات کی ہے، یہ لیسن اینڈ اوبے، آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اور نمبر پانچ، اقامت دین کی جد و جہد میں تن من دھن، حتیٰ کے وقت آئے تو جان دینے کے لیے آمادگی ہو، آمادگی نہ ہو، خواہش ہو۔ یہ اسوہ رسول ہے، حضور کی حدیث ہے، لبنت تو ابتلا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم ابتلا ثم احیا ثم ابتلا، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں. تو جس میں یہ آرزو نہیں ہے وہ معلوم ہوا کہ حضور کے اسوے پر نہیں ہے، حضور سے اس کا معنوی تعلق نہیں ہے. حضور کی یہ خواہش سلیم ترین. یہ پاک اور صاف رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ایک جماعت بنانا یہی بڑا کام ہے، یہی مشکل کام ہے. 12 سال حضور نے لیے تھے ایک ایسی جماعت کی تیاری کو. کوئی قتال نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی تصادم نہیں. 12 سال مکے تھے وہ جماعت حزب اللہ، اس حزب اللہ کو تیار کر دیا. یہ پہلا کام ہے. نمبر 2 پھر یہ کہ جب کوئی حزب اللہ ہو اور ایسی ہو، اس میں ظاہر بات ہے تعداد کا معاملہ بھی آئے گا، اتنے لوگوں پر مشتمل ہو کہ وہ وقت کے نظام کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہو. یہ نہیں کہ 2-4 آدمی ہوں یا 2-400 آدمی ہوں. 16 کروڑ کا ملک ہے پاکستان، ظاہر بات ہے یہاں وہ لوگ لاکھوں میں تو ہونے چاہیے نا، ورنہ آپ چند سینکڑوں پہ کھڑے ہو جائیں. جیسے لال مسجد کے اندر مولوی عبدالعزیز، مولوی عبدالرشید نے جو کام کیا تھا، تو یہ طریقہ تو نہیں ہے. آپ کی طاقت کتنی تھی، کس برتے پر آپ کھڑے ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ بچے بچیاں، یہ تو کوئی طاقت نہیں ہوتی. پھر کتنی طاقت تھی پاکستان میں، آپ کی کتنی بڑی جماعت، کتنی بڑی تنظیم ہے. یہی بات میں نے جا کر کہی تھی صوفی محمد صاحب سے، جو بہت عرصے سے جو ہے تحریک چلا رہے ہیں وہاں، جو سوات کا علاقہ ہے اور دین کا علاقہ ہے، دفاع شریعت کی تحریک. میں گیا تھا کہ یہ آپ مالا کنڈ کو ایک ملک نہ سمجھیے، ملک تو پاکستان ہے. آپ یہاں تحریک چلائیں گے تو ہوائی جہاز تو پاکستان کے آئیں گے آپ پر بمباری کرنے کے لیے، وہاں سے ہیلی کاپٹر آئیں گے آپ کو پہاڑوں کے اوپر بھی جو ہے وہ نشانے لے کر ختم کرنے کے لیے. آپ ملک کی سطح پر تحریک چلائیں، ایک جماعت بنائیں. اور میں نے آفر کیا تھا میں لاہور میں آپ کے جلسے کا اہتمام کرتا ہوں، تشریف لائیے اور تقریب کیجیے. چلے نہیں، میں مالاکل سے بات نہیں جانا چاہتا. میں نے کہا پھر یہ بات جو ہے ہونے والی نہیں. تو پاکستان جیسے ملک کے لیے کم سے کم لاکھوں تو ایسے لوگ چاہیے کہ جو پھر وہی 5 باتیں، دل نور ایمان سے منور، عمل شریعت کی پابندی سے تابناک، کوئی آرزو نہیں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کی، اور نظم و ضبط کے، ڈسپلن کے پابند، اور تن من دھن یہاں تک کہ جان دینے کے لیے صرف آمادہ نہیں بے قرار. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت پشائی. ایسی جماعت اگر تیار ہو جاتی ہے اور وہ جو مقدار میں کہہ رہا ہوں وہ بھی مہیا ہو جاتی ہے، پھر کھل کر مقابلہ کریں گے، چیلنج کریں گے عوامی تحریک کے ذریعے سے، اور ان میں ایشوز وہ لائیں گے کہ جو عوام کی سمجھ میں آئے، عدل اجتماعی کا نظام آئے، یہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو غربا کو پیسا جا رہا ہے، جو کسانوں کو اور ہاریوں کو جو ظلم کا جو ہے تختہ بش بنا رکھا ہے، یہاں غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امیر کے پاس دولت کے انبار لگ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہمارے پاس دولت ہے کتنی. یہ سارے نظام کو توڑنے کے لیے جس کو کہا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے، فرق کو کل نظام، پورے نظام کو، سیاسی نظام کو، معاشی نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. اس کے لیے یہ ہے کہ پھر لوگوں کو آ کر مقابلہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے علامہ اقبال کے 2 شعر میں نے بارہا سنائے ہیں. وہ عجیب کسی کیفیت میں، کوئی روحانی کیفیت تھی جس میں انہوں نے وہ شعر کہے ہیں. گفتن جہان ماں آیا بے تمی ساگر، اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے اقبال میں نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے، اپنی زندگی، اپنی دنیا میں جہان ماں تمہیں پسند آئی؟ گفتم کے نمی ساگر، میں نے کہا نہیں، نہ تو ظلم ہے. خواجہ از خونے لگے مزدور ساگر نالے ناب، سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کے خون سے کشید کر کے شراب پیتا ہے. یہ شراب جو پی رہا ہے کہاں سے آئی ہے؟ یہ مزدور کے رگوں کے خون سے شراب جو ہے کشید کی گئی. اور آج جفائے دے خدایاں کتنے دہکانہ خراب، اور یہ زمینداروں اور جاگیرداروں کے ظلم و ستم سے یہ جو کسان ہے دہکان ہے اس کی تو کھیتی جو ہے برباد ہو گئی، لہذا نہیں مجھے پسند نہیں. گفتگو کے بعد ہم جانتے تو اللہ نے کہا اچھا توڑ دو اس کو، توڑ دو. وہی بات جو میں نے کہی شاہ ولی اللہ کے حوالے سے، فق و کل نظام، ہر پورے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھو. رکھو کیسے؟ اب یہ 2 مصرے ہیں، با نشہ درویشی در ساز و دما دم زم. پہلے درویشی اختیار کرنی پڑے گی، پہلے وہ نور ایمان لانا ہوگا، پہلے وہ روشنی شریعت کی اپنے ذات اور اپنے گھر میں نافذ کرنی ہوگی، پہلے دل کو خالی کرنا ہوگا کسی بھی آرزو سے سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح کے، نظم و ضبط کا پابند ہونا ہوگا، اس کی عادت پیدا کرنی ہوگی، اور تن من دھن سب خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں بے قرار ہونا ہوگا. یہ ہے بانش درویشی در ساز دما دم زن. چون پختہ شری جب تیار ہو جاؤ، اگر چند لاکھ دو تین لاکھ آدمی بھی ایسے تیار ہو جائیں پاکستان میں، ہو سکتا ہے آج کی تاریخ میں جب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو لگے گا معجزہ ہوگا، ہو سکتا ہے معجزہ، یہ ابھی معجزہ ہو گیا بھائی. یہ جو انتخابات پوری دنیا کی توقع کے خلاف، ہمارے اپنے اندیشوں کے برخلاف وہ ہو گئے. کیا ہوا، اللہ نے کس طریقے سے عین وقت کے اوپر یہ دل موڑا ہے پرویز مشرف کا کہ اس نے کسی بڑے پیمانے پر، ویزیبل پیمانے پر کوئی ریگن نہیں کی. آخر ظاہر بات ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین چاہتا بھیج دیتا، تو ایک ہی بات تھی نا. یہ تو ظاہر بات ہے ریگن بڑے پیمانے پر ہوتی تو تحریک چلتی، تحریک چلتی تو جو فساد ہوتا تو نیٹو کی فوجیں بھی آ جاتی اور ادھر سے بھارت کی فوجیں بھی آ جاتی. یہ بچا ہے تو ایک معجزے سے بچا ہے، ابھی معجزہ ہو سکتا ہے، دوبارہ ہو سکتا ہے. اور اسی مردہ قوم میں، جیسے کہ میں نے کہا، میں نے سمجھا تھا کہ قوم مردہ ہو گئی ہے، میں نے اب میں سمجھتا ہوں نہیں. جانتے ہمیں اصل نو ساتھیوں مشروں کو تیز کرو، اپنی جو قندیلیں ہیں ان کو تیز کیا جائے، روشنی پھیلائی جائے ماحول کے اندر. اب اس کے ساتھ حزب اللہ جو ہے وہ تو انقلاب کا عمل جو ہے وہ سورت النبی پر کے طریقے پر پورا کرنے کے لیے تیار کرنا، یہ ہمارا ایک کام ہے. لیکن اس دوران میں بھی چونکہ ہم رہتے ہیں ایک مسلمان ملک میں، ہم بھی مسلمان ہیں، باقی سب لوگ بھی مسلمان ہیں، اور حضور کی ہمیں ہدایت ہے الدین و النصیحہ. دین نام ہے وفاداری کا، خیر خواہی کا. پوچھا گیا کس کی، من یا رسول اللہ، فرمایا للہ ولی کتابہ ولی ائمت المسلمین وعامتہم، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہم. وفاداری، مست، خیر خواہی، اچھی بات کہنا، اچھا مشورہ دینا، یہ فرض ہے تمہارے ذمہ. کس کے لیے؟ اللہ کی وفاداری، کتاب اللہ کی وفاداری، رسول کی وفاداری، مسلمانوں کے لیڈروں اور عوام کی خیر خواہی. اس کے تحت ہمیں عمل کرتے ہوئے اس پر ہمیں کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں کو بتانی ہیں. اس پر سب سے پہلا کام تو کرنے کا یہ ہے، اس وقت یہ ثانوی کام بتا رہا ہوں میں، اصل کام پہلے میں بیان کر چکا ہوں. نمبر ایک یہ ہے کہ اس ملک میں جو باشعور پڑھا لکھا طبقہ ہے اسے یہ باور کرایا جائے، عدلیہ آزاد کرا لیں، جمہوریت یہاں قائم کر لیں، تب بھی یہ ملک مستحکم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ عام ملکوں کے مانند نہیں ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یہ ملک خالص اسلام کی بنیاد پر، اسلام کے نام پر وجود میں آیا. کوئی اور ملک نہیں ہے ایسا، کوئی ملک پوری دنیا میں نہیں ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا سوائے پاکستان کے. یہاں اگر اسلام نہیں آتا تو یہ مستحکم نہیں ہو سکتا، اس کی بنیاد نہیں. لہٰذا وہ کام جو بھی آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم تعریف کرتے ہیں، آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اب اگر ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ جمہوری اصولوں کو اختیار کر لیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنا ہی جو ہے مقصد نہ بنائیں، اور جو دوستی کی فضا بھی سامنے نظر آ رہی ہے، زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان بڑی تینگیں بڑھ رہی ہیں، اب کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا. یہ دوستی کی فضا کب تک رہے گی یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس وقت کی فضا ایسی ہے. لیکن اس سے بھی آپ یہ امید نہ رکھیے کہ پاکستان مضبوط ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا جب تک کہ یہاں اسلام نافذ نہیں ہوتا. اس لیے کہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنانے والی چیز کون سی ہے؟ ہمارے ہاں کوئی نسلی عصبیت نہیں ہے جو ہمیں جوڑ سکے، ایک نسل تو نہیں ہے. کوئی لسانی عصبیت نہیں ہے جو ہمیں جوڑ سکے، کوئی ایک زبان تو نہیں ہے. وطنی قومیت کی ہم نے نفی کر کے پاکستان بنایا، ٹیریٹوریل نیشنلزم کا یہاں امکان ہی نہیں. پاکستانزم اور پاکستانی قومیت کا نہ آج تک وجود ہوا ہے نہ ہوگا، یہ تو صرف پاسپورٹ میں لکھنے کے لیے نیشنلٹی پاکستانی، دیٹس آل. تو اصل میں جو ہے پاکستان مسلم نیشن ہوڈ جس پر یہ موجود میں آیا تھا، جب تک یہ نہیں ہوگا اور اس کے لیے اسلام کو یہاں پہ قانون نافذ کرنے کے لیے اس کا راستہ بھی بتائیں گے، جو سفر قرارداد مقاصد سے شروع ہوا تھا جس کے تحت کچھ سخی قسم کی کچھ بنی بدائی محدود اثر رکھنے والی دفعات دستور میں اور بھی آ گئی، ان کو اس سفر کو آگے بڑھایا جائے، جو اسلامی دفعات ہیں ہمارے دستور میں ان کو مؤثر بنایا جائے، اور اس کے لیے نمبر ایک قرارداد مقاصد کے ساتھ ایک جملہ بڑھا دیا جائے، اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ قرارداد پورے دستور پر حاوی ہے، دفعہ 227 کو لا کر جوڑا جائے ڈو بی کی حیثیت سے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپبلکن ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ موجود ہے 227، لیکن اسے باندھ دیا گیا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے، وہ رپورٹیں پیش کرتے رہیں گے، رپورٹیں پیش کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہے بےچارے کرتے رہے، بڑی محنت کی ہے ان رپورٹوں سے، الماریاں بھر گئی ہیں وزارت قانون کی اور وزارت داخلہ کی اور وزارت مالیات کی، لیکن کسی ایک کو بھی آج تک یہ اربوں روپے کا خرچہ ہوا ہے اس پر، جو بھی جو ہے یہ آئیڈیالوجی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، ان کی کوئی رپورٹ پیش نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں، تو نمبر دو یہ کہ اس کو ایڈ کیا جائے اور اس کے لیے راستہ جو ہے کھول دیا جائے کہ اس کی سفارشات پارلیمنٹ میں آئے۔ نمبر تین فیڈرل شریعت کورٹ، اس میں جو مجتہدانہ مشیدت رکھنے والے علماء ہو انہیں جج بنایا جائے۔ نمبر دو یہ کہ ان کا سٹیٹس بنایا جائے کم سے کم ہائی کورٹ کے ججز کے برابر، اور نمبر تین فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ کار کے اوپر جو تحدیدات ہیں یہ دائرہ تمہارے دائرے سے خارج، یہاں تک کہ آئلی قوانین تمہارے دائرے سے خارج، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تمام تحدیدات جو ہیں یہ اوپر ہٹا دی جائیں تاکہ بڑے سموتھ انداز میں تدریجی طور پر ایک ایک قانون آئے اور بتایا جائے کہ صاحب اس کے اندر فلاں شہر جو ہے وہ شک جو ہے غیر اسلامی ہے، اس کے لیے کورٹ فیصلہ دے اور پھر وہ جو معاملہ جو ہے لیجسلیٹر جو ہے چاہے وہ پروونشل ہوگا اور چاہے وہ سینٹرل ہوگا وہ اس میں جو ہے نیا قانون بنا تدریجن، اس لیے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ نفاذ شریعت کے اوپر عجیب قسم کی جو ہے ریزرویشن ہے، کیا یہ کئی 100 سال پہلے مرتب جو فتنے ہیں وہ یوں کی تو نافذ کر دی جائیں گی، کیونکہ ہمارے علماء کا کچھ طبقہ یہی خیال رکھتا ہے، ان کے سامنے یہی بات آئی ہے اور وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، پھر یہ کہ کس کی ہوگی، حنفی کی ہوگی، مالکی کی ہوگی، شافعی کی ہوگی، پھر شیعوں کا کیا ہوگا، اہل حدیث کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ طریقہ کیا ہے پرسنل لاء میں سب کو آ جائے، پرسنل لاء حنفی حنفی طریقے پر اور شافعی شافعی طریقے پر اور جو جعفری ہیں وہ جعفری طریقے پر اور جو اہل حدیث ہیں وہ سلفی طریقے پر، اپنے پرسنل لاء میں عبادات اور آئلی قوانین اس میں آ گئے، باقی قوانین میں کسی شریع کسی ایک فقہ کو نہ لیا جائے، ساری فقہیں جو ہیں ہمارا کامن ہیریٹیج ہے، ہمارا یہ تراث علمی ہے، ہماری علمی میراث ہے، سب امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، امام جعفر صادق ہو، یہ سب ہمارے جو ہیں بزرگ ہیں بڑے ہیں، امام جو ہیں ظاہری ہوں کوئی ہو، ان کو سامنے رکھتے ہوئے نئی قانون سازی، یہ اگر راستہ سامنے آ جائے اور ہمارے ملک کا جو قانون دان طبقہ ہے وہ اس کو سمجھ لے اور ان کی سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ اگر اس کو بھی اپنی جدوجہد میں شامل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری منزل جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ نمبر دو جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا خاتمہ، اس ملک میں سب سے بڑا ظلم اس اعتبار سے ہو رہا ہے اور چونکہ مذہبی طبقات اس پر کوئی بات نہیں کرتے بلکہ عام تاثر یہ ہے کہ جو علماء ہیں جو مذہبی ہیں جو مولوی ہیں وہ تو جاگیرداری کے پشت پناہ ہیں زمینداری کے پشت پناہ ہیں، لہذا ظاہر بات ہے عوام مسلمان جو ہیں وہ آپ کی بات کس حوالے سے سنیں، کس وجہ سے کس بنیاد پر ان کے کان آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ ان کے دکھوں کی بات نہیں کرتے، آپ ان کا جو ہے ظلم جو ہو رہا ہے اس کا کہیں ذکر تک نہیں کرتے، یہ جاگیردار بیٹھا رہے گا اور یہ زمین جو کاشتکار جو ہے اسی طرح اپنا خون پسینے کی کمائی جو ہے اس کے اوپر جو ہے عیش کرتے ہوئے دیکھے گا اپنے جاگیردار کو، یہ معاملہ جو ہے بڑا نازک ہے، میں نے بہت عرصے سے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں لیکن ہمارے ملک میں ہمارے پریس نے بھی اس کو پروجیکٹ نہیں کیا، اور کوئی باتیں اگر کوئی چھوٹی موٹی ہوتی ہیں جس میں وہ سمجھے کہ کوئی میرے لیے وہ جو استحضاء کا پہلو نکال سکتے ہیں تو نکال لیتے ہیں. یہ بات میں کہہ رہا ہوں, نہ معلوم کب سے کہہ رہا ہوں. زمینداری کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو راستے موجود ہیں. پہلا راستہ مزارعت امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق, امام مالک کے نزدیک حرام مطلق, امام شافعی کے نزدیک حرام. ہاں باغ کے تابع اگر کھیتی ہے تو اس میں ہو سکتی ہے, اوپن کھیت کے اندر جائز نہیں. یہ تین اتنے بڑے بڑے امام ہیں, ان کے نزدیک بلائے حرام ہیں. اور جو ہے احادیث موجود ہیں, حضرت جابر ابن عبداللہ سے جو روایتیں ہیں ان کے چھ شاگردوں سے یہ روایتیں آئی ہیں, متن جدا جدا ہو جاتے ہیں, ایک شاگرد نے روایت کیا, ایک نے یہ کیا, ایک نے یہ کیا, لیکن تقریباً جو مشترک متن ہے وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا من کانت لہو ارض, جس کے پاس کوئی زمین ہو, فل یزرعھا, تو اسے چاہیے اس میں زراعت کرے, او یا لیمنھا اخاہ, یا پھر وہ اپنے کسی بھائی کو دے دے. وہ اس میں اجارہ نہیں کر سکتا, مزارعت نہیں کروا سکتا, پھر جو بھائی کو دے گی تو پھر وہ اس کی ساخ کرے گا تو اسی کے لیے فصل ہوگی, کسی اور کے لیے نہیں, زمیندار کا کوئی حساب نہیں. یہ حدیث کم سے کم آٹھ حدیثیں اس متن کی موجود ہیں. یہ ہمیں چاہیے, ہمارے علماء سے میں خاص طور پہ درخواست کروں گا, خدا کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کس نے؟ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ دو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. امام ابو حنیفہ نے جو بھی حکومت تھی, جو عباسیوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا, انہوں نے بنانا چاہا چیف جسٹس, انہوں نے نہیں مانا, جیل میں گئے, مارے کھائے. ان کے شاگرد جو ہیں قاضی ابو یوسف, انہوں نے قبول کر لیا, تعاون کیا. میں ان کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا, میرے نزدیک انہوں نے امت کی مصلحت کے لیے کیا. اب جاگیر, اب جو ہے بادشاہت آ چکی ہے, حضرت حسین راستہ نہیں روک سکے, عبداللہ ابن زبیر راستہ نہیں روک سکے, نفس زکیہ راستہ نہیں روک سکے, حضرت زید راستہ نہیں روک سکے, نہیں راستہ بادشاہت تو ختم نہیں ہوگی, اور بادشاہت کے تحت جاگیرداری ہے, کون ختم کرے گا اس کو؟ لہٰذا اس کے لیے انہوں نے پھر اجتہاد کیا, اور مصالح مرسلہ کے حوالے سے پھر انہوں نے اس مزارعت کے جواز کا فتویٰ دیا, کچھ شرطیں لگا کر. لیکن اب غور کرنے کی ضرورت ہے, اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے معاشرے کے اندر, اور جس کی وجہ سے ہماری سیاست بھی بغیر کسی بنیاد کے, وہ جو میوزیکل چیئرز گیم ہے, جو جاگیرداروں کا سارا کھیل ہے یہ, اور ان کے میوزیکل چیئرز کا گیم ہے, یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے. اور ظاہر بات ہے اگر آپ عوام سے ان کے دکھوں کی بات نہیں کریں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. اگر صرف مولویانہ بات آپ انہیں سنائیں گے کہ آؤ نماز پڑھو روزہ رکھو, تو یہ کام تو تبلیغی جماعت بہت بڑے پیمانے پر کر رہی ہے, شاید بھی کوئی تاریخ کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر یہ حرکت جو نقل و حرکت تبلیغی جماعت کے تحت ہو رہی ہے شاید کبھی ہوئی ہو. میرے نزدیک نہیں, کوئی مثال نہیں, اس وقت تو دنیا میں موجود اور دنیا میں کوئی مثال دوسری نہیں. 30-30 لاکھ کا مجمع جو ہے ٹونی ایک جگہ ہے, وہ ڈھاکہ کے قریب, جیسے کہ ہمارے لاہور کے قریب جو ہے یہ رائے بند میں 15-15 لاکھ کا جلسہ ہو جاتا تھا اجتماع. تو یہ سارا کام, تو یہ جو ہے عبادات کا معاملہ, یہ آپ انہیں پڑھائیں گے ٹھیک ہے, وہ تو پڑھ لیں گے, چل لیں گے, جتنا بھی وہ عمل بھی کر لیں گے, لیکن ظاہر بات ہے کسی انقلابی جد و جہد کے لیے تو سامنے نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ ان کے مسائل کا, ان کی مصیبتوں کا جو مداوع نہ کریں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ یہ راستہ کھلا ہے ہمارے لیے, ہم پیچھے ہٹیں ایک قدم. آخر ظاہر بات ہے کہ شاگرد جو ہیں وہ تو قاضی ابو یوسف اور امام محمد ہیں, استاد تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, پھر امام مالک, امام دار الحجرہ مدینے کے امام, پھر امام شافعی. تو زراعت کے خلاف جو ہے یہ معاملہ, اگر علماء کرام اس میں مجتہدانہ بصیرت سے کام لیں اور جرت سے کام لیں, جب تک یہ بات جو ہے نمایاں نہیں کی جائے گی, ظاہر بات ہے کہ کوئی اسلامی تحریک عوامی نہیں ہو سکتی جب تک کہ عوام کے معاملات کا اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ہمدردیاں جو ہے نہ ہو. اب اسی ضمن میں دوسرا راستہ ایک اور ہے, وہ یہ کہ پاکستان کی اراضی خراجی ہے اشری نہیں ہے. یہ ذرا سمجھ لیجیے اس بات کو. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عراق فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, شام فتح ہو گیا, اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا, یہ ملک جو فتح ہو گئے ہیں تو کیا یہ ساری زمینیں مال غنیمت ہیں؟ بعض صحابہ نے مطالبہ کیا اب ہمارے درمیان تقسیم کر دیں. آپ کو معلوم ہے صحابہ جو فوجی تھے کتنے تھے؟ چند ہزار. اگر ان میں یہ سارے ملک تقسیم کر دیے جاتے تو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری یہ اسلام کے نام سے شروع ہو جاتی ہے. حضرت عمر نے اجتہاد فرمایا, اچھی طرح یہ بات سمجھ لیجیے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھائے پہنچائے انہیں یہ بات. حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ یہ تمام اموال جو ہیں یہ مال فی شمار ہوں گے, یہ مال غنیمت نہیں ہے. مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو عین محاذ جنگ پر مال ملے. محاذ جنگ پر جو قیدی ہو جائیں گے وہ مردوں ہو, عورتیں ہوں, غلام اور قلیزے ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے عراق فتح کر دیا تو عراق کی پوری آبادی غلام, عراق کی ساری عورتیں جو ہیں وہ لونڈیاں. نہ بلکہ صرف جو محاذ جنگ پر ہے, جو اسلحہ ملے گا, جو جانور مل جائیں گے, جو بھیڑے بکریاں ہوں, گھوڑے ہوں, جو اونٹ ہوں اور ہو, یہ سارا یہ مالے گا نہیں. لیکن باقی اموال فے ہیں. اموال فے بیت المال کی ملکیت ہوتے ہیں, کسی انسان کی ملکیت نہیں ہوتی, کسی فرد کی نہیں ہوتی. اور وہ زمینیں جو ہیں اس کے اوپر وہی لوگ جو ان کے مالک تھے کام کریں گے, لیکن وہ خراج دیں گے بیت المال, وہ زمینیں کہلاتی ہیں خراج. اور یہ بھی سمجھ لیجئے اس پر صحابہ کرام نے جھگڑا کیا ہے. کئی صحابی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے حضور کے طرز عمل سے جو ہے وہ دلیل پیش کی ہے کہ خیبر جب فتح کیا حضور نے تو خیبر کی ساری زمینیں حضور نے تقسیم کر دی مجاہدین. یہ معاملہ ایسے طے نہیں ہو گیا تھا کہ بس حضرت عمر نے طے کیا اور بس اس کے بعد طے نہیں, باقاعدہ جھگڑا ہوا. پھر حضرت عمر نے ایک کمیٹی بنائی, پانچ اصحاب صحابہ اوس کے, پانچ حضرت کے, ان دس کے کمیٹی کے سامنے آپ نے اپنا موقف بھی رکھا, اور ان حضرات نے جو سمجھتے تھے کہ نہیں یہ سارا مال غنیمت ہے تقسیم ہونا چاہیے, انہوں نے بھی. پھر کمیٹی نے حضرت عمر کی رائے کے حق میں فیصلہ دیا, تب یہ معاملہ ہوا. اور اس کے بعد یہ اجماعی معاملہ ہے اب امت کے اندر, جو علاقہ بھی کبھی کسی وقت بغور شمشیر مسلمانوں نے فتح کیا ہو اس کی زمینیں خراجی ہیں اشری نہیں ہیں. اشری زمین وہ ہوتی جو ملکیت ہو آپ کی, اور ملکیت زمین اس کی ہوتی ہے جو خود ایمان لے آئے تھے. مدینے کے لوگ خود ایمان لائے تھے, فتح تو نہیں کیا تھا حضور نے مدینے کو, وہاں کی زمینیں اس نہیں ہیں, یعنی وہ وہاں کے مالکوں کی ملکیت ہے اور وہ اس میں سے عشر دیں گے. جیسے مسلمان زکات دیتا ہے, غیر مسلم اس کی بجائے جزیہ دیتا ہے, اسی طرح ان زمینوں سے جو عشری ہے وہ تو عشر لیا جائے گا اور جو خراجی ہے اسے خراجی لیا جائے گا. یہ اجماع ہے تقریباً پوری امت کا. اب میں آپ کی بات بتا رہا ہوں. آپ کو ہمارے پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے محدث فقیر صوفی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, تفسیر مظہری بہت مشہور تفسیر ہے جو عربی میں لکھی ہے انہوں نے, انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے مالا بدہ من ہو, وہ چیزیں کہ جس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے, وہ چیزیں جو معلومات لازمن ہونی چاہیے مسلمان کو, ہر مسلمان کو ہونی چاہیے. وہ یوں سمجھیے کہ فقہ کا پہلا قاعدہ ہے, پرائمر ہے, جو ہمارے دینی تمام دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے آج بھی. اس میں انہوں نے لکھا ہے ہندوستان میں ساری زمینیں خراجی ہیں, یہاں اشری زمین ہے ہی نہیں, لہذا میں اشر کے مسائل یہاں لکھ ہی نہیں رہا, خام خواہ طالب علموں کے ذہنوں کے اوپر بوجھ ڈالنا جبکہ اشری زمین ہے ہی نہیں, کہیں ان احکام کا اطلاق ہو گئی نہیں. یہ کتاب کیا اب بھی پڑھایا جا رہا ہے سارے تمام دارالعلوم کے اندر, مالا بد امین ہو, اس میں یہ بات لکھی ہوئی. لیکن پاکستان میں آ کر کیا ہوا؟ ایک بہت بڑے فقیر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ بھی مفسر بھی ہیں, مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کتاب لکھی اسلام کا نظام اراضی. انہوں نے اپنے ریسرچ کے نتیجے میں یہ رائے دی کہ پاکستان کی اراضی جو ہے اشری ہے. یہ وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی رائے سے بالکل برعکس رائے آ گئی. اور ظاہر بات ہے حلقہ دیوبند کے بڑے مفتی ہیں, اور ان کے بیٹے مفتی تقی عثمانی وہ اس وقت جو ہے مفتی تقی عثمانی مفتی رفیع عثمانی دونوں جو ہیں اس وقت سمجھے جا رہے ہیں کہ بہت بڑے جو ہیں مفتی حضرات ہیں پاکستان کے, انہیں وہ مفتی اعظم بھی لکھتے ہیں ان کے حلقے کے لوگ. اچھا انہوں نے تو کتاب لکھی کہ یہ جو ہے یہ اس لیے. اب یہ معاملہ جب آیا عدالت میں ایک خاص مقدمے میں آیا تو وہاں پر شریعت کورٹ کا ایک فیصلہ, اس پر پھر شریعت کورٹ شریعت بینچ جو تھا سپریم کورٹ کا اس میں مفتی تقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جج کی حیثیت سے, انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ زمینیں اشری ہیں لہذا کسی سے اس کی زمین ایک انچ بھی نہیں لی جا سکتی, یا تو خریدو یا اسے کمپنسیشن دو, یا وہ اپنی مرضی سے دے دے. کوئی شخص زمیندار ہے وہ اپنی مرضی سے زمین جو ہے دیتا ہے, ہاریوں میں تقسیم کر دیتا ہے, کسانوں میں تقسیم کر دیتا ہے. یہ تحریک شروع ہوئی تھی انڈیا کے اندر, ونوبا بھاوے کا نام آپ نے سنا ہوگا, اس نے تحریک شروع کی تھی کہ زمین جو ہے زمیندار وہ اپنی زمینیں خود اپنے والنٹریلی اپنے کسانوں کو تقسیم کر دیں, تو بڑے پیمانے پر ہوا بھی. تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اس میں اب مسئلہ کیا پڑ گیا, اگر یہ زمینیں اشری ہیں تو آپ ان کے ملکیت ان کی ہے, اس میں سے ایک انچ بھی نہیں لے سکتے, لہذا کوئی بھی اب زرعی اصلاحات نہیں ہو سکتے, دروازہ بند. تھوڑی سی ایوب خان کے زمانے میں تھوڑی سی زرعی اصلاحات ہوئی تھی, وہ صرف یوں سمجھیے کہ سنار کی کھٹ کھٹ تھی, وہ لوہار کا ہتوڑا پڑا ہی نہیں. پھر بھٹو کے زمانے میں ہوئی, وہ بھی بھٹو خود جاگیردار تھا, وہ اپنی جاگیردارانہ کھڑڑی سے باہر آ ہی نہیں سکا, لہذا وہاں بھی بہت ہی معمولی سی اور زمینداروں نے اپنی زمینیں یہ بیٹے کے نام یہ فلاں کے نام یہ بیٹی کے نام یہ اس کے نام یہ اس کے نام تقسیم کر کے وہ اپنی ملکیتیں اور اپنی جاگیریں بچا لیں. اب اگر جب تک کہ کوئی ہتھوڑا نہ پڑے تو یہ نظام جاگیرداروں نے تو قائم رہے گا. اس کو ضرورت ہے مجتہدانہ انداز میں دوبارہ ہمارے علماء ایک بورڈ بنائیں, بورڈ بنا کر ریسرچ کریں تحقیق کریں, مفتی شفیع صاحب کی آرا بھی سامنے رکھیں, اسی طریقے سے اور جن کی رائے یہ ہے کہ نہیں یہ خرابی ہے ان کی رائے کو بھی سمجھے, ان کے دلائل سمجھے. مجھے ایک بڑا تلخ تجربہ ہوا اس معاملے میں, لاہور میں جامع مدنیہ ہے ایک مشہور ہے, اس میں ایک مفتی صاحب ہوتے تھے بہت بڑے عالم تھے مفتی عبدالحمید صاحب, وہ بھی فوت ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ, ان کے صاحبزادے عبد الرشید وہ بھی مفتی تھے, وہ چھوٹے مفتیوں میں سے تھے وہ بڑے مفتی تھے, وہ مفتی عبدالرشید صاحب وہ بھی فوت ہو گئے, وہ میرے پاس آیا کرتے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ابا جان کی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی اراضی خراجی ہے اشری نہیں. اب دیکھیے روایت میری جو ہے اتنی قریب کی ہے, ان کا بیٹا خود مجھے بتا رہا ہے, کوئی درمیان میں یہ نہیں کہ اس نے اس سے سنا یا کوئی سنی سنائی بات رہی اس سے, نہیں. مفتی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مفتی عبدالرشید مرحوم, انہوں نے مجھے بتایا, مجھے خوشی ہوئی. اگر حلقہ دیوبند کا ایک عالم جو ہے وہ یہ رائے رکھتا ہے تو اس سے تو راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ہوا کیا, میں نے اس کا ذکر کر دیا فیصل آباد میں, وہاں سے ہمارے ایک رفیق نے خط لکھ دیا مفتی عبدالحمید صاحب کہ یہ ہم نے سنا ہے آپ کی رائے یہ ہے کیا ہے. اس جواب میں مفتی صاحب نے نہیں لکھا, کسی اور سے لکھوا دیا کہ یہ زمینیں اشلی ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جو اپنا حلقہ ہے حلقہ دیوبند اس کے علماء کا بھی کوئی اختلاف لوگوں کے سامنے آئے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ہماری پوری ملک کے لیے قوم کے لیے یہ یوں سمجھیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اگر آپ عوام کے دکھوں کا مداوع نہیں کریں گے ظاہر بات ہے آپ کی تحریک عوامی نہیں بنے گی, سیدھی سی بات ہے. ان کے معاملہ دین کے حوالے سے, ہم کسی اور حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہم نے ابتدام میں اس پر زیادہ زور اس لیے نہیں دیا کہ کہیں اسے کمیونزم کی تحریک نہ سمجھ لیا جائے, لہذا بات کہیں میں نے, لیکن یہ کہ اس کو اپنا کوئی مرکزی نقطہ نہیں بنایا, اس کے اوپر ایمفسائز نہیں کیا, اس کو زیادہ بڑے پیمانے پر پھیلایا نہیں. ہاں بتا اپنی رائے میں دیتا رہا ہوں, انٹرویوز میں دیتا رہا ہوں, اپنی تقریروں میں کہتا رہا ہوں, لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمبر ایک جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے خاص بالخصوص وہ کلام, ان کے سامنے اسلام کی قوانین کی یہاں ترویج کا یہ عملی شکل پیش کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ ملک نہیں رہے گا, چاہے اس امتحان سے گزر جائے اگلے امتحان میں فیل ہو جائے گا, اور پھر وہ جو ہے عذاب اکبر کا کوڑا ہماری پیٹھ پر پڑ جائے گا جب تک کہ یہاں پر تدریجاً وہ نظام شروع نہ ہو جائے, اس کی ترویج اور تنفیذ کا آغاز ہو جائے. اور اس میں میں اس کا اضافہ کر دوں کہ اس معاملے میں پاکستان کے شمال سے جو تحریک چلی ہے یہ مرنے والی نہیں ہے. آپ نے بہت تشدد کر لیا, پوری فوج چلی گئی, ٹھیک ہے وقتی طور پر وہ چھپ جائیں گے کہیں دبک جائیں گے, لیکن یہ تحریک مرنے والی نہیں. جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس میں تین قسم کے عناصر ہیں. ایک طالبان جو افغانستان کے تھے ان کا معاملہ جو ہے وہ وزیرستان وغیرہ کے اندر ہے, اور جو غیر ملکی آئے ہوئے وہ وہاں پر آئے ہوئے. یہ جو سوات تبدیل یا یہاں سے جو معاملہ اٹھا ہے اس میں وہ لوگ بھی ہیں, طالبات بھی ہیں, لیکن یہ کہ وہ لوگ در حقیقت یہ مفتی صوفی محمد مولوی صوفی محمد صاحب کی تحریک تھی 10 سال پرانی, یہ اس تک اثر کھلے. اب جو ہے اس کی قیادت جو ہے کچھ جوشیلے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی. مولانا جو ہے فضل اللہ ہیں وہ ان کے داماد ہیں مفتی مولوی صوفی محمد صاحب کے. بہرحال یہ تحریک جو ہے یہ مرے گی نہیں, اس کو آپ دبائیں گے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. یہ ضرور ہے وقتی طور پر ایک لل سا ہو جائے گا, ایک تھوڑا سا عارضی سا سکون ہو جائے گا, لیکن یہ کہ اس علاقے کے لوگوں کے اندر جس قدر مذہب کا اس کے ساتھ لگاؤ ہے, جتنی ان کا عملی تعلق ہے اس مذہب کی جو سطح پر عبادات وغیرہ کا, شاعر اسلامی کا جس قدر ان کا گہرا تعلق ہے, تو اس حوالے سے یہ کام ان کو سمجھانے کا ہے. اور یہ علماء کرام سے دست بردہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے غور کیجیے, اپنے تقلید محض کے خول سے نکلیے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا حنفی فقہ کا فتویٰ یہی ہے, وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد کی رائے پر ہے, لیکن یہ ہے کہ آخر ان سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں وہ مقدم ہیں, ان سے پہلے ہیں امام مالک وہ مقدم ہیں, ان کی رائے کو سامنے رکھیے. اور اس وقت جو ہے مسئلہ مرسلہ تو یہ ہے کہ عوام کو اس ظلم سے نجات دلانے کا ذریعہ ہونا چاہیے, تاکہ یہ ظلم کے ساتھ جو ہے ظاہر بات ہے کہ جو حضرت عمر نے فرمایا, حضرت علی نے فرمایا غالباً, کہ ملک جو ہے کفر کے ساتھ چل سکتا ہے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا, لیکن پاکستان کفر کے ساتھ نہیں چل سکتا. پاکستان چونکہ بنا اسلام کے نام پر ہے, یہ کفر کے نام سے نہیں چل سکے گا. عام حالات میں کوئی دنیا کا اور ملک ہو وہ کفر پر چل سکتا ہے, چل رہے ہیں دنیا کا ملک, لیکن ظلم پر نہیں چل سکتا. تو اس حوالے سے یہ دو کام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تیسری چھوٹی سی بات ہے, خواتین کے حقوق کے بارے میں بھی ہمارے طرز عمل میں ایک کوتاہی رہی ہے. میں نے بھی پردے پر تو زور دیا ہے اور وہ میں دیتا ہوں, بھی دوں گا, وہ بھی میں نے شریعت کا تقاضا سمجھا, بیان کروں گا, لیکن جو خواتین پر ظلم ہوتے ان کے لیے ہم نے آواز نہیں اٹھائی. خواتین کو یاد کون ہے جو حصہ لیتا ہو وراثت کے اندر؟ کیا ہم نے آواز اٹھائی؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی ایک مہم چلائی؟ یہ میں نے کہا تھا مفتی صوفی محمد صاحب سے, مولوی صوفی محمد صاحب سے جب میں گیا تھا ان سے ملنے کے لیے, اور میں نے وہ بات بھی کی تھی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ایک اور بات میں نے کی کہ آپ جو شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں اس میں لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دلوائیں گے؟ چلے نہیں, یہ تو رواج کا معاملہ. میں نے دیکھیے اگر یہ معاملہ رواج کیا ہے تو آپ آج دنیا میں اسلام کا رواج ختم ہو چکا ہے, پھر آپ اسلام کی خاطر پڑھ لیجیے. اگر ایک رواج کے معاملے کو لے کر بیٹھ رہے, خیر ان کو سمجھ میں آیا. اس کے کچھ دن کے بعد میں ان کے پاس گیا, میں نے ان سے پوچھا دوبارہ, کہنے لگے ہاں میں بیعت لے رہا ہوں کہ بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے, میں بیعت لے رہا ہوں. ویسے میں نے پوچھا اب تک کتنے لوگوں نے بیعت کی ہے, تو انہوں نے فرمایا 28 سال میں نے بیعت. بات شروع تو ہوئی نا, لیکن یہ کہ ہم نے یہ بات اس کو اپنے جو مبینہ ہمارے جو موقف ہے ان کے اندر جس طریقے سے نمایاں طور پر کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں حقوق نسواں کا بل آیا, خود میں نے آپ کو بتایا, وہ تو عورتوں کو جو ضلع کی سزا کا خوف جو ہے اس سے آزاد کرنے کا ذریعہ ہے, اس کا اور کچھ نہیں. لیکن ایک اور بل کی نوید سنائی گئی تھی, ایک اور بل آئے گا, میں بہت خوش ہوا تھا. اس بل کے بارے میں کہا گیا تھا عورتوں کو وراثت میں حصہ دلانے کے لیے, بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ وہ آ جائے. وہ آیا نہیں, کہاں اٹک گیا, کہاں رک گیا, کون سی وادی میں ہے, کون سی منزل میں ہے, اس نے بلا خیز کا قافلہ سب جان. اس میں یہ بھی تھا کہ جو 3 طلاقیں بیک وقت دے گا اسے سزا دی جائے, اور یہ بالکل صحیح تھا. حضرت عمر نے جب یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں بیک وقت دے گا تو 3 ہی شمار ہوگی, تو ساتھ ہی 3 طلاقیں بیک وقت دینے والے کو مکوڑے بھی مارتے تھے, تمہیں یہ کیا کیا ہے؟ اس لیے جو طریقہ ہے اس کو ہٹا کر تم نے اختیار کیا ہے. دین کو تم مذاق بنا رہے, شریعت کو مذاق بنا رہے. 3 طلاقیں بکسے بکسے سے جو ہمارے قانون کے اندر بھی آیا ہے, اس حوالے سے اس کے اوپر بھی اسی طرح یہ ونی کر دی جاتی ہے بچیاں ونی. یہ ہو رہا ہے ظلم ہمارے یہاں, کوئی مذہبی جماعت نہیں بولتی. اور میں تسلیم کر رہا ہوں میری اپنی کمزوری ہے, کوتاہی ہے, قصور ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ سمجھا یہ وکلا کی تحریک کے بعد کہ اس ملک کے اندر اس عوام کے اندر جان تو ہے, ثابت ہو گیا کہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ شاید ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو اور کوئی باتیں جو ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہ کی, تو میں اپنی کوتاہی کو تسلیم کر رہا ہوں. یہ جو قرآن کے ساتھ شادی ہو گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس سے بڑا مذاق شریعت کے ساتھ مذاق اور ہوتا ہے یہ نہ ہوتا نہیں ہے. یہ بڑے زمیندار اور جاگیردار یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جاگیریں جو ہے تقسیم ہو اور کوئی شخص داماد کی حیثیت سے کھڑا ہو جائے اپنا حصہ مانگنے کے لیے کہ میری بیوی کا حق ادا, میری بیوی کا حصہ دو, لہٰذا شادی قرآن سے کر دو. وہ بیٹھی ہے ساری ماں, وہ غریب کیسے اس کی جوانی بیت رہی ہے اور کیسے اس کی دن رات میں گزر رہے ہیں اس کا آپ اندازہ کیجیے. اتنا بڑا ظلم ونی ہو رہا ہے اور ظلم قرآن سے نکاح کر دیا گیا ہے, اتنا بڑا ظلم وراثت سے محروم کے رکھا گیا, جس پر کہ جو قرآن مجید میں سورہ نساء میں جو رکوع آیا ہے اس میں جو سو رہا ہے فریضہ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے, یہ جو وراثت ہے اسے تقسیم کرو. مما قل منہ او کسر, چاہے وہ زیادہ ہو چاہے تھوڑی ہو وراثت, کچھ بھی ہو تقسیم کرو. اس قدر زور کے ساتھ اتنے شد و مد کے ساتھ حکم آیا, اس پر ہمارا عمل نہیں. تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات ہیں ہمارے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے بھی حجت الوداع کے اختتام پر آخری بات جو کہی تھی, الصلاح نماز کہی تھی, اہتمام کرو اور جو تمہارے غلام ہیں اور تمہاری عورتیں ہیں ان کے حقوق کا لحاظ کرو. وہ آج ہمارے غلام جو ہیں اس معنی میں تو غلامی نہیں ہے, لیکن آج کا کاشتکار آج کا ہاری وہ تو غلام ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ بلوچستان کے اندر جو سرداری نظام ہے تو بدترین غلامی. ان چیزوں کے خلاف بھی ہمیں بات کرنی ہے, اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. باقی اصل کام ہمارا وہ حزب اللہ کی تیاری, اس کے بغیر نہیں ہو گئے. وہ حزب اللہ جس کے ارکان میں جس کے ساتھیوں میں یہ پانچ چیزیں جو میں گنوا چکا ہوں دو تین مرتبہ, یہ پانچوں اوصاف ہوں, اور پھر جب وہ اتنی طاقت ہو جائے, اس لیے ظاہر بات ہے جاگیرداری نظام آسانی سے ختم ہونے والی بات نہیں ہے. کچھ شرعی قوانین کا نفاذ آسان ہے اگر اس پروسیس کو اختیار کر لیا جائے جو میں نے بیان کیا ہے, جاگیرداری ختم نہیں ہوگی. اور جاگیرداری کے بارے میں ظاہر بات ہے زمینداری اور ایبسنٹ لینڈ لارڈزم وزارت کے بارے میں چونکہ فقہی اعتبار سے بھی فتاوا موجود ہے, وہ تو بڑا مشکل کام ہے. اب جیسے کہ فرقہ حنفی جو ہے وہ صاحبین کی رائے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, قاضی ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ, لہذا ان کے لیے تو یہ کہ وہ ایک عوامی تحریک فقہ و کل نظام والی جس کو کہا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے, اور اس کے لیے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ حزب اللہ پہلے تیار کرنا جس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. اس میں ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے, اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے, واضح کیا ہے اور صاف حزب اللہ کے واضح کیے ہیں, مراحل انقلاب واضح کیے ہیں, منہج انقلاب نبوی واضح کیے, یہ کام ہم نے کیے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے اس کی توفیق سے. لیکن میں نے جو تین چیزوں کی طرف آج توجہ دلائی ہے وہ خاص طور پر جو ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف بھی ہمیں توجہ مبذول کرنی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.